السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة آل عمران آیت نمبر 91 میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ کافر قیامت کے دن اگر زمین بھر کر بھی سونا دیں گے تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک جہنمی سے فرمائیں گے، اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اسے آگ کے عذاب کے بدلے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا. تو دنیا میں جب تک موقع ہے تب تک قرآن ایمان لانے کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی پرزور دعوت دیتا ہے. فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم نیکی کو، بر کو، خیر کو، بھلائی کو، رضائے الہی کو، اللہ کی رحمت کو، جنت کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے. ہرگز تم بر کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ اپنا بہترین مال لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ابو طلحہ، انہوں نے اپنا باغ، بیرہا اس کا نام تھا، اس میں میٹھے پانی کا کنواں تھا، وہ انہوں نے اللہ کے نام پر دیا. زید بن حارثہ اپنا سب سے عزیز گھوڑا لے کر آ گئے. حضرت عمر نے خیبر کے مال میں سے جو حصہ ان کو ملا تھا وہ اللہ کی راہ میں دینے کا فیصلہ کیا. ام سلیم اپنے بیٹے کو لے کر آ گئیں، 10 سال کا ان کا بیٹا تھا حضرت انس، اور کہا کہ یہ میری عزیز ترین متاع ہے اور میں اس کو اللہ کی راہ میں دیتی ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا. تو فرمایا، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اللہ اس کو جانتا ہے. بہترین مال، اچھا، سب سے اچھا مال اللہ کی راہ میں دو. سب سے بڑا ایک فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مال اگر پیر کی بیڑی بنا ہوا تھا، اس کی محبت کی وجہ سے اللہ کی راہ میں نکلتے ہوئے دشواری پیش آ رہی تھی، تو اللہ کی راہ میں دینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی محبت دل سے نکل جائے گی. اس زمانے میں پیسے کی مسلمانوں کو بہت ضرورت تھی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیسہ جب مانگا جاتا ہے تو الحمدللہ مسلمان آج غنی ہیں، بہت پیسہ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. آج دین کو جس چیز کی ضرورت ہے اور جس چیز کی آج لوگوں کے پاس خود بہت کمی ہے وہ ہے وقت. جس چیز کی جتنی مارکیٹ میں، بازار میں کمی ہوتی ہے، اس چیز کی ویلیو اتنی ہی بڑھ جاتی ہے. آج اسلام کو، دین اسلام کو ہمارے وقت کی ضرورت ہے، ہماری توانائیوں کی، ہماری صلاحیتوں کی ضرورت ہے. زندگیاں بہت مصروف ہیں، سب کو وقت کی کمی کی شکایت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہمارے وقت کے اندر برکت ہو جائے تو ضرور اپنے وقت میں سے کچھ حصہ رب کے راستے میں لگا دیں. جو اس میں سے وقت نکالے گا، دین کا علم حاصل کرے گا، دین کی خدمت کرے گا، تو اللہ دیکھ رہا ہے. پھر آگے جیسے فرمایا، جو کچھ بھی خرچ کرو گے، صرف مال نہیں، تمہیں نیند بہت پیاری ہے، نیند اللہ کی راہ میں ذرا خرچ کرو، قربان کرو اللہ کی راہ میں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بہت قدردانی کرے گا. کوئی تمہارا شوق ہے، کوئی تمہاری عادت ہے، چھوڑ دو اس کو اللہ کی خاطر، اللہ بہت قدر فرمانے والا ہے. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ. کھانے کی یہ ساری چیزیں، یعنی جو کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں. البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو، اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. پچھلی شریعتوں میں تصور یہ تھا کہ جو چیز تمہیں پسند ہے اس کو اللہ کی خاطر چھوڑ دو. یہ بھی ہوتا تھا کہ جب اللہ کے لیے کوئی قربانی دی جاتی تھی تو آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا لیا کرتی تھی. یعقوب علیہ السلام نے اپنی مرضی سے خود پر چند پابندیاں لگا لی تھیں، یا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک نظر مانی تھی کہ میں فلاں بیماری سے اگر صحت پا جاؤں گا تو پھر میں اونٹ کا گوشت چھوڑ دوں گا، چونکہ ان کو اونٹ کا گوشت بہت پسند تھا۔ آگے بڑھ کر یہودیوں نے اس کو اپنے اوپر حرام ہی کر لیا اور لگے مسلمانوں پر اعتراض کرنے کہ ہماری شریعت کی حرام چیزوں کو یہ بھی حلال کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اسلامی شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہے وہ خود بھی کھاؤ اور اللہ کی راہ میں دوسروں کو بھی دو، تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو، تم بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ نبی کی بھی ذاتی خواہش جو اللہ کی طرف سے سینکٹیفائی نہ ہو وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی، بلکہ دین تو بس وہی ہے، حرام اور حلال تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی خفی کے ذریعے بتایا اور انہوں نے قوم تک پہنچا دیا۔ نبی کی ذاتی پسند اور ناپسند کو کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا شریعت کے بنانے میں، کہاں کہ کسی اور انسان کی ذاتی پسند یا ناپسند۔ قل صدق اللہ، کہو اللہ نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی ہے اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا ہے۔ مکہ جاتے ہیں الحمدللہ حج یا عمرے کے لیے تو دیکھیں وہاں گناہوں سے بچنا کتنا آسان ہوتا ہے، نیکیاں کرنا کتنا آسان ہوتا ہے، نیکیوں میں نمازوں میں دل بھی خوب لگتا ہے، اجر میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ ایک نماز کا اجر 100,000 نمازوں کے برابر ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنا۔ کھانے پینے میں ہر چیز میں برکت ہی برکت محسوس ہوتی ہے، تو بہت مبارک وہ جگہ ہے۔ فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا امن میں آ گیا۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حدیث میں آتا ہے مَن ماتا ولم يحج فیمت ان شاء یہودی او نصرانی، کہ جو مر گیا اس حال میں کہ اس نے حج نہیں کیا یعنی استطاعت رکھتا تھا پھر بھی نہ کیا، تو پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کا میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ قل، کہیے اے اہل کتاب، تم اللہ کی باتیں ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہیے اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود یعنی اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو، تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پلٹا کر لے جائیں گے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات دیکھی کہ کفار سے اچھا سلوک اور معاملات کرنے کو اسلام منع نہیں کرتا، جس چیز سے روکا جا رہا ہے یہاں ان کی اطاعت ہے، اور وہ یہ کہ ان کو محبتوں کا اور وفاداریوں کا مرکز بنا لینا، اس سے منع کیا کہ یہ نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ عبادت میں نماز کی حالت میں تو تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہو اور رسومات اور لائف سٹائل اور حال حلیے میں قبلہ دہلی ہو یا واشنگٹن ہو جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے قرآن کے اس مشورے کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اطاعت کیا، اطاعت سے بڑھ کر ان کا اتباع کرنے لگے۔ تھاٹ پیٹرن، پرائیورٹیز، ترجیحات، سوچ کا انداز سب کفار جیسا ہو گیا۔ رسول اور صحابہ اجنبی اجنبی لگنے لگے، مینٹل ویو لینتھ ملتی ہی نہیں ان سے، ذہنی مطابقت ان سے نہیں ہوتی۔ یہ جو کامیابی کفار کو ملی بغیر محنت کے نہیں ملی، انہوں نے بہت محنت کی مسلمانوں پر۔ مسلمان اس امید پر ان کے اشاروں پر چلتے رہے کہ شاید اس طرح ہم کو دنیا میں عزت مل جائے گی، لیکن افسوس نہ عزت ملی نہ اقتدار ملا، خود مختاریت کا خواب تو بس خواب ہی رہ گیا۔ اور جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین اور ایمان کا سودا کیا، وہ دنیا پھر بھی ہاتھ نہ آئی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کیا کیا؟ خود اپنے ہی جانوں پر بہت ظلم کیا، اللہ کی روشن آیات اور پیارے رسول کے پیارے طریقوں کو چھوڑ کر کفر کے اندھیروں میں اور شرک کے اندھیروں میں بھٹکتے رہے۔ تو یہاں ہدایت دی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ دیکھو اے مسلمانوں، اپنے دین کو، اپنے رسول کو کفار کے پوائنٹ آف ویو سے مت دیکھنا، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے سے اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ کیا ہوگا کہ دین تم کو بگڑا ہوا نظر آئے گا، ڈسٹارٹڈ نظر آنے لگے گا ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھو گے تو، اور مسلمان کہلانے کے باوجود کافر ہو جاؤ گے۔ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اوپر اوپر سے مسلمان رہو گے خالی خول، اندر سے کافر ہو جاؤ گے۔ کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو سیدھے راستے پر تو وہی چل سکتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اس کے کلام کے ذریعے مضبوط تعلق قائم کریں۔ فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ تو راہ راست پانے کا طریقہ اللہ کی بات، اللہ کی یاد، رسول کی سنت اور اللہ والوں کی صحبت کو انسان اختیار کر لے، محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ ہم سے کہا گیا مرنا مت جب تک مسلمان فرما بردار نہ ہو، اور موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے۔ کوئی بھی انسان جو پیدا ہوتا ہے اپنے ساتھ کو ایکسپائری ڈیٹ لے کر تو نہیں آتا کہ اچھا اگر یہ 1980 میں پیدا ہوا ہے تو اس کی موت جو ہے وہ 2040 میں آئے گی، یہ تو نہیں ہوتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کس وقت موت آ جائے، کب آ کر دبوچ لے۔ جیسے ایک دروازے سے گزر کر دوسرے کمرے میں انسان داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح موت کا بھی ایک اندیکھا دروازہ، ایک انویزیبل ڈور کہیں نہ کہیں زندگی میں نصب ہوا ہے، کھلا ہوا ہے، اچانک اس میں سے گزر جائیں گے، کچھ پتہ نہیں کب مر جائیں۔ لہذا وقفے وقفے سے سپوریڈکلی پارٹ ٹائم نیک اعمال نہیں کرنے بلکہ مسلسل کرنے ہیں۔ پارٹ ٹائم مسلم نہیں ہونا، لائف ٹائم مسلم ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کرتے ہوں اور پھر جب موت آئے تو کسی گناہ کی حالت میں ہوں، ایسا اگر ہوا تو ساری عمر کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کما تحیون تموتون، جیسے تم جیتے ہو جس حال میں جیتے ہو اسی حال میں مرو گے، وہ کما تموتون تحشرون، اور جیسے تم مرو گے اسی طرح اٹھائے جاؤ گے۔ کیا کرنا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ حدیث میں آتا ہے ید اللہ فوق الجماع، اکٹھا رہنے والوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اجتماعیت کے اندر برکت ہوتی ہے، مل جل کر رہنے میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا ہے۔ تو اللہ کی رسی کو سب مضبوط پکڑ لو۔ اللہ کی رسی یہ قرآن، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ آپ تصور کیجئے ماؤنٹین کلائمبنگ کا، جیسے ایک پہاڑ کے اوپر لوگ چڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایوریسٹ وغیرہ میں، اب ایک رسی کے ذریعے وہ چڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کا دار و مدار اس رسی پر ہوتا ہے۔ جو ہی رسی اگر ان کے ہاتھ سے چھٹی تو وہ کہاں نیچے ہلاکت میں جا کر گریں گے۔ تو یوں ہی تصور کر لیجئے کہ ہم چڑھ رہے ہیں اوپر اللہ کی طرف جا رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور قرآن وہ رسی ہے جس کو پکڑ کے چڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ رسی ہاتھ سے چھٹی تو ہلاکت کے سوا اور کوئی چیز ہمارا مقدر نہیں ہو سکتی۔
جمیعاً کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ پوری کی پوری رسی کو تھام لو، پورے کے پورے قرآن کو تھام لو. ولا تفرقوا، تفرقے میں نہ پڑنا. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو. اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فالف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے. یہاں دعا کریں کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہ ہم سب مسلمانوں کے دل جوڑ دے، ہمارے معاملات ٹھیک کر دے. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ کے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. عرب زمانے جاہلیت میں مسلسل جنگ و جدل میں مصروف رہا کرتے تھے. عرب کی تاریخ میں 1700 جنگوں کا ذکر ملتا ہے. مدینے کے جو دو قبائل تھے، اوس اور خزرج، ان کے درمیان ایک جنگ چلی تھی، جنگ بواس، اور یہ 120 سال تک چلی تھی. نسل، ذات، خاندان قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے. اسلام کی نعمت سے شیر و شکر ہو گئے. ذاتوں سے، قومیتوں سے بڑھ کر ان کو اسلام پیارا ہو گیا. عربی اور اجمی میں کوئی فرق نہ رہا. اعلیٰ ہونے کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہو گیا. کتنی محنت سے، آپ سوچیں کتنی محنت سے یہ امت بنی. صہیب رومی کی، بلال حبشی کی، سلمان فارسی کی ویسی ہی عزت تھی جیسے کسی متقی ہاشمی کی. یہ کب تک تھا؟ جب تک کہ جمے رہے اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھام کے رکھا اور جمعیت ان کی مضبوط رہی، اجتماعیت رہی. جب اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا تو پھر بکھرے ہوئے دانوں کی طرح ٹھوکروں میں آ گئے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی تسبیح، کوئی مالا ٹوٹتی ہے تو کوئی دانا کہیں چلا جاتا ہے، کوئی کہیں چلا جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگ کر کہیں چلا جاتا ہے. اسی طرح آج مسلمان تفرقے میں پڑے تو لوگوں کی ٹھوکروں میں آ گئے، ذلیل اور رسوا ہو گئے. حسن، خوبصورتی، افادیت، روب، دبدبا سب ختم ہو کے رہ گیا. آج مسلمان امت کا تو کوئی وجود نظر ہی نہیں آتا. ہاں، پاکستانی مسلمز ہیں، عرب مسلمز، برٹش مسلمز قوموں کے اندر بٹ گئے، اور پھر یہ قومیں آگے بڑھ کر مزید قومیتوں کے اندر. صرف ہم پاکستان ہی میں دیکھ لیں کس قدر قومیتیں ہیں. سندھی مسلمان، بلوچی مسلمان، مہاجر مسلمان، پنجابی، پنجابی مسلمان. اور یہیں تک بس نہیں ہے، پھر یہ قومیتیں مزید آگے جماعتوں اور گروہوں کے اندر بٹی ہوئی ہیں. شیعہ مسلم، سنی مسلم، بریلوی مسلم، دیوبندی مسلم، حنفی مسلم، شافعی مسلم. اور حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. مسجدیں جدا ہیں، معمولی فقہی اختلاف پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا جا کر نمازیوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ گمراہی کا حال یہ ہے کہ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں. تو کیا ہوا؟ ہوا یہ ہے کہ آج دنیا کی دولت، مین پاور، ہتھیار، ریسورسز سب کچھ ہونے کے باوجود بے وقت ہیں، کمزور ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات ہیں کہ رفع یدین کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، آمین زور سے پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنے میں ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، ہاتھ نیچے باندھنے چاہیے، کتنا اٹھ کر سجدہ کرنا چاہیے، کتنا دب کے سجدہ کرنا چاہیے. انہی مسائل کو کل دین سمجھ لیا. یہ کتاب ہے وحدت امت، یہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. پڑھنے کی کتاب ہے، ضرور اگر آپ کو موقع ملے تو پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ اسی کتاب کو اپنے فضل سے ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ بخشش کا سبب بنا دے، اتنی عمدہ کتاب لکھی ہے. اس میں یہ بات لکھتے ہیں حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری کی، تو پورا تو نہیں سنا رہی، تھوڑے تھوڑے آپ کو اقتصابات سناتی ہوں. وہ لکھتے ہیں انور شاہ کاشمیری کا قول کہ قبر میں بھی منکر نکیر نہیں پوچھیں گے کہ رفع یدین حق تھا یا ترک رفع یدین حق تھا، آمین بالجہر حق تھی یا بالسر حق تھی. برزخ میں بھی ان کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا اور قبر میں بھی یہ سوال نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ شافعی کو رسوا کرے گا، نہ ابو حنیفہ کو، نہ مالک کو، نہ احمد ابن حنبل کو. تو جس چیز کو نہ دنیا میں کہیں نکھرنا ہے، نہ برزخ میں، نہ محشر میں، اسی کے پیچھے پڑ کر ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی، اپنی قوت صرف کر دی. اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی، مجمع علیہ اور سبھی کے مابین جو مسائل متفقہ تھے، اور دین کی جو ضروریات سبھی کے نزدیک اہم تھیں، جن کی دعوت انبیاء کرام لے کر آئے تھے، جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا، اور وہ منکرات جن کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی تھی، آج یہ دعوت تو نہیں دی جا رہی۔ یہ ضروریات دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہیں، اپنے اور اغیار ان کے چہروں کو مسخ کر رہے ہیں، اور وہ منکرات جن کو مٹانے میں ہمیں لگے ہونا چاہیے تھا وہ پھیل رہے ہیں۔ گمراہی پھیل رہی ہے، الحاد آ رہا ہے، شرک اور بت پرستی چل رہی ہے، حرام اور حلال کا امتیاز اٹھ رہا ہے، لیکن ہم لگے ہوتے ہیں فرعی بحثوں میں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ یوں غمگین بیٹھا ہوں اور یوں محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر دی۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات۔ اب آگے فرمایا، التقم منکم امتن، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے، یدعون الی الخیر، جو نیکی کی طرف بلائیں، ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، جو نیکیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں، جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ لفظ امت بہت اہم ہے، امت کہا جاتا ہے ہم مقصد لوگوں کو۔ آیت نمبر 102، آیت نمبر 103، ان پر اگر پختہ عمل ہو گیا تبھی آگے یہ کام ہو سکے گا کہ امت جو ہے وہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ اگر وہ کام نہیں ہوئے جو پہلی آیات میں بتائے تو یہ کام بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کام کو کرنے کے لیے پری ریکویزٹ جو ہے، ضروری شرط یہ ہے کہ کام کرنے والوں کو خود تو پتا ہو کہ معروف اور منکر ہوتا کیا ہے، تو علم کا حصول بہت ضروری ہے۔ لیکن پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیس کا کام، سمجھیے جسم کے اندر امیون سسٹم کا کام ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سپرد کیا تھا، نظام دفاع بنایا تھا دنیا کے لیے، لیکن ہم تو آپس میں تفرقے میں پڑ گئے۔ مولانا محمد یوسف کہتے ہیں، جو کسی ایک قوم اور علاقے کو اپنا سمجھتا ہے اور دوسروں کو غیر سمجھتا ہے، وہ امت کو ذبح کرتا ہے اور اس کے ٹکڑے کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ ہم پنجابی ہیں ہم بہت اعلیٰ، یہ کہنا کہ ہم سندھی ہیں ہم بہت اعلیٰ، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دراصل امت کو ذبح کرتا ہے اور اس کے ٹکڑے کرتا ہے، اور حضور اور صحابہ کی محنتوں پر پانی پھیرتا ہے۔ امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہلے ہم نے خود ذبح کیا ہے، یہود اور نصارہ نے جس کٹی کٹائی امت کو کاٹا ہے۔ تو فزیشن ہیل دائی سیلف، ادھر ادھر الزام رکھنے کے بجائے اور مختلف ملکوں کے خلاف نعرے بازیاں کرنے کے بجائے، ہم اپنے اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے اسلام کے ساتھ وفا کا حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا، ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم، کہیں تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مجھ سے اور آپ سے، کسی اور کا مت سوچے گا کہ یہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں۔ نہیں، ہر چیز کا، ہر خرابی کا، ہر برائی کا الزام بڑا آسان ہے آج مولویوں کے سر پہ رکھ دینا۔ یہ سوچئے کہ جب ہم سب سو رہے تھے اور ہمارے خاندانوں کے مرد جب صرف دنیا کمانے میں لگے تھے، تو ان مسجدوں کو آباد کس نے رکھا تھا؟ ان مولویوں نے ہی رکھا تھا۔ ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کا احسان مند ہونا چاہیے ہم کو۔ اپنی اپنی ذمہ داری پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو کہا، کہیں تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس کو سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا، نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفرانے نعمت کے سلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، اللہم ربنا جعلنا منہم، دعا کریں اللہ میں ان میں شامل کرے۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کی دامن رحمت میں جگہ ملے گی، اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کتنی اللہ کو امیدیں ہیں مسلمانوں سے، تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے۔ دنیا میں لوگ اپنے لیے جیتے ہیں، اے مسلمانوں تم لوگوں کے لیے جیو گے۔ تم اعلیٰ عرفہ اسی لیے بنائے گئے ہو، اس لیے نہیں کہ تمہارے کوئی چار آنکھیں ہیں یا کوئی آٹھ ہاتھ ہیں کہ تم اعلیٰ ہو گئے ہو۔ آلہ اس لیے ہوئے ہو اور اس وقت تک آلہ ہو گئے اور اسی حال میں آلہ ہو سکتے ہو جب وہ کام کرو جو اللہ نے تمہارے سپرد کیا. فضیلت اسی وقت تک جب تک ذمہ داری ادا کرو گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم نیکی کا حکم دیتے ہو, بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا آپ کو بار بار اس صورت میں ذکر ملے گا. دیکھیے, علم حاصل کر لیا. ہم نے کہا تھا نا ابھی کہ علم حاصل کرنا پری ریکویزٹ ہے. علم حاصل کرنے بیٹھ گئے. یاد رکھیے ایک بات ہے, بہت ضروری چیز علم, لیکن علم کا اپنا نشہ ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ علم ایک خول بن جاتا ہے جس کے اندر لوگ بند ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ علم حاصل کرتے کرتے پڑھنے پڑھانے کو ہی تو مقصد بنا لو اپنا, اور اس علم کو اپلائی کرتے ہوئے جھجکو کہ ابھی لوگوں کو آنے دو, ابھی لوگوں کو سیکھنے دو. اگر ابھی سے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہم نے کرنا شروع کر دیا تو کوئی بات سننے نہیں آئے گا. یہ بہت زبردست خطرہ ہوتا ہے جو کہ اس کنڈیشن میں پیدا ہو سکتا ہے. تو نہیں, علم بھی ساتھ ساتھ, جتنا علم آ گیا اتنا بتانا شروع کر دو. تاریخ ذرا ہم ایک سبق لیتے ہیں. سمرقند, بخارا, تاشقند, بغداد میں مسلمانوں کی حکومت تھی. پڑھنے پڑھانے کا بے انتہا چرچا تھا. موٹے موٹے مسائل تو سب حل کر لیے تھے, اب وہ یہ باتیں منہ شگافیاں کر رہے تھے کہ براق جو ہے وہ حلال تھا کہ حرام, حالانکہ براق کا وجود کوئی نہیں ابھی یہاں پر کسی کے پاس. فروئی مسائل میں چلے گئے تھے. تو عالموں کا اور علم حاصل کرنے والوں کا تو یہ مشغولیت کا عالم تھا. دوسری طرف ایلیٹس, عمراء, ایرسٹوکریسی اور حکومت کے لوگ کھلم کھلا فسق اور فجور میں مبتلا تھے. کھلم کھلا شراب, جوا, ناچ گانا ہو رہا تھا. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا کہ یہ مت کرو. نہیں عن المنکر چھوڑ دیا, امر بالمعروف چھوڑ دیا. عمل بالمعروف کل کیا سمجھ لیا؟ علم حاصل کرنا, بس پڑھنا اور پڑھانا, ایک جز لے لیا اس کا. نتیجہ کیا نکلا؟ منگول نے آ کر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. مدرسے اور مسجدیں, استبل اور میوزیمز بنا دیے. دجلہ اور فرات, ٹائگرس اور یوفریٹس مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی سیاہی سے کالے ہو گئے تھے. اتنی کتابیں انہوں نے جو ہے وہ پھینکی دریاؤں کے اندر, اور بہت سی کتابیں انہوں نے جلائیں, اور اتنی کتابیں جلائیں, بڑے بڑے بون فائرز بنے ان کتابوں کے, اور ان مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو جلا کر خود مسلمانوں کو اس نے جلایا. وجہ کیا تھی جو آپ کو بتائی؟ امر بالمعروف چھوڑ دیا, نہیں عن المنکر چھوڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی میں, آپ نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, تمہیں لازمن نیکی کا حکم دینا ہوگا. چوائس نہیں ہے, لازمن دینا ہوگا, اور تمہیں لازمن بدی سے روکنا ہوگا, ورنہ پھر اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ اللہ تم پر اپنی جانب سے شدید عذاب بھیجے گا. پھر تم اس کو پکارو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. 25-25 لاکھ لوگ عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں کہ نہیں, کیوں نہیں قبول ہوتی؟ تو آج ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اس کام کو کرنا شروع کریں. جو اخلاقی برائی دیکھیں اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائیں. حوصلہ افزائی بالکل نہ کریں, پروپگیٹ مت کیجیے. اگر آپ کے اخبار ہیں, اخبار میں برائیوں کے, فحاشی کے, بے حیائی کے چرچے مت کیجیے, مت وہ تصویریں چھاپیے. اللہ بکوانے والا ہے, اللہ رزاق ہے, اللہ کھلائے گا. ڈسکریج کریں برائیوں کو, خود بالکل حصہ نہ لیں. انشاءاللہ اللہ کے ہاں قابل قدر ٹھہریں گے. خود بھی کرنا ہے, اور اس چیز کو اگر ہمیں کرنا ہے تو پہلا کام یہ کہ اہل کتاب کی پیروی نہ کریں, ان کے کلچر سے ہم ڈیزل نہ ہوں, ان کی ویلیوز نہ لیں. ان کی پیروی کیا کرنی ہے؟ بلکہ ان کو تو تبلیغ کرنی ہے جا کر کہ وہ بھی ایمان لائیں, اور ان کو بھی ہم قرآن کی طرف دعوت دیں. فرمایا, وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا, اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں لیکن ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, بس زیادہ سے زیادہ کچھ ستا سکتے ہیں. یعنی کیا ہوگا, تم ان کا کلچر نہیں اپناؤ گے تو کیا کہیں گے؟ بربیرک کہہ دیں گے نا تم کو, اولڈ فیشن کہہ دیں گے, میڈیویل کہہ دیں گے, اور کیا کہیں گے؟ لن یضروکم الا اذی, تھوڑی تکلیف پہنچا سکتے ہیں بس, کچھ نہیں کر سکتے, تھوڑا ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے, پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. کب ہوگا؟ جب مسلمان وہ کام کر رہے ہوں گے جو بتایا گیا. جب مسلمان خود ذہنی اخلاقی ہر اعتبار سے انہی جیسے ہو جائیں گے تو پھر تو یہ صورتحال نہیں رہے گی, پھر تو وہ چھا جائیں گے مسلمانوں کے اوپر. فرمائے غربت علیہم الذلت اینما ثقفوا, یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی. کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے, یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں, ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے, اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور ذاتیوں کا انجام ہے. پھر اسلام کا آپ انصاف دیکھیے, چارج شیٹ لگا دی لیکن پھر جو حقیقت ہے وہ بھی پیش کر رہا ہے, ان کی تعریف بھی ہے. لیسو سوا, سارے اہل کتاب یکساں نہیں, ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں, راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اور آج بھی ہم ایسی مثالیں دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایمان لائے. آج کے دور میں بھی مریم جمیلہ ہیں, محمد اسد ہیں, یوسف اسلام ہیں, انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی بہت خدمت کی. محمد اسد کی تو بلکہ کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈز بہت مشہور کتاب ہے اور پڑھنے کے لائق ہے. ان کا کام بتایا, یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین. اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں, یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں, یہ صالح لوگ ہیں. اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی, اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد, وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ یہ دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال ایک ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنی جماعت کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. لا تتخذوا بطانۃ من دونکم, بطن کہتے ہیں پیٹ کو یعنی کہ قریبی رازدار. لا یألونکم خبالا, وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے, تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے, ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے, اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو تو, یعنی احتیاط برتو گے. ایک کرسچن مشنری سے جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو کرسچن بنانا چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو مسلمان بھی نہ چھوڑیں. ابھی ہم پہ فیصلہ ہے کہ وہ کتنے کامیاب ہوئے اس کام کے اندر. ہا انتم اولائی تحبونہم, ہاں تم تو وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو, ایک ایک رسم تمہیں کتنی پسند ہے ان کی. ولا یحبونکم, وہ تم سے محبت نہیں کرتے, ان کو نہ تمہارا عقیقہ پسند ہے, نہ تمہارا مہر دینا پسند ہے, نہ تمہارا ولیمہ پسند ہے, نہ تمہاری عید الاضحیٰ پسند ہے, وہ نہیں سیلیبریٹ کرتے تمہاری کوئی چیز. ولا یحبونکم, وہ تم سے محبت نہیں کرتے, تم کو یہ فکر گھلا رہی ہے کہ فلاں جو مر گیا مسلمان نہیں تھا لیکن بتائیے نا جنت میں جائے گا نا, ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے. ولا یحبونکم, وہ تم سے محبت نہیں کرتے, حالانکہ تم کتب آسمانی کو مانتے ہو, جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی مان لیا, مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا حال یہ ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ان سے کہو اپنے غصے میں آپ جل مرو, اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. کتنی بڑی حقیقت ہے جو بیان کر دی, چھپی بات اللہ نے ہمیں بتا دی. ہم بھولے بہت ہیں نا مسلمان, ہم باتوں سے اور ظاہر سے دھوکہ کھا جاتے ہیں, لیکن ذرا سا آپ اگر ان کی کتابوں کو کھول کے دیکھیں تو آپ کو اس آیت کے ثبوت میں بہت ساری باتیں مل جائیں گی. جانتے, ایک ان کا شاعر تھا, اس نے معراج کا واقعہ پڑھا, اس کے بعد اس نے ایک نظم لکھی ڈیوائن کامیڈی, اس میں اس نے کہا کہ میں جہنم کے سارے طبقوں میں پھرا، اور جب میں جہنم کے آخری طبقے میں گیا تو وہاں میں نے محمد کو پایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تم سے نہیں محبت کرتے. انہوں نے پھر کیا کہا کہ مسلمانوں کی شریعت میں سور اس لیے حرام ہے کہ جب ان کے رسول کا انتقال ہو گیا تو ان کی لاش کو سور آ کر کھا گئے. تو لعنت اللہ علی الکافرین، ان تمسسکم حسنتن تسؤہم، تمہارا بھلا ہوتا ہے ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہوگی. کب؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے. اب یہاں سے آگے کچھ غزوہ احد کے بارے میں بات کی جائے گی. بدر میں شکست کھانے کے بعد کفار نے ایک اور جنگ کی تیاری کی، اور 3 ہجری میں ان کا لشکر آیا اور احد پہاڑ کے پاس پڑاؤ ڈالا. 3,000 کفار تھے اور ان کا مقابلہ 1,000 مسلمانوں سے تھا. عین وقت پر جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر لوٹ گیا اور مسلمان 700 رہ گئے. جنگ شروع ہوئی. بہرحال شروع میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، وہ جنگ جیت رہے تھے، لیکن چند تیر اندازوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا صحیح مطلب نہ سمجھا، اس کے انٹرپریٹیشن میں ان سے غلطی ہو گئی، لہذا انہوں نے وقت سے پہلے اپنی جگہ چھوڑ دی، جس کی وجہ سے جنگ کا نقشہ پلٹ گیا اور مسلمان فتح حاصل نہ کر سکے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو مورچوں میں بٹھا رہے تھے. اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے. یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ کمزوری دکھانے پر آمادہ ہو گئے. یہ بنو حارثہ بنو سلمہ کا قبیلہ تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن ابی بھی چلا گیا تو بربنائے طبع بشری انسان ہونے کے ناطے ان کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا. فرمایا واللہ ولیہما، اللہ ان کی مدد پر موجود تھا. یعنی اللہ نے یہاں کنڈیم نہیں کیا، کہا کہ نہیں، چونکہ اللہ ان کا ولی تھا، یہ منافق نہیں تھے، ایک انسان ہونے کے ناطے خوف محسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم دوبارہ سے جمع دیے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں بھی اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے. لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، یہ 2 چیزیں. اور رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ 2 صفات نہ صرف انڈیویجولی، پوری امت میں اللہ یہ صفات پیدا کر دے. ہر چیز، ہر مدد کا، عزت کا، آنر کا، دنیا کی عزت، آخرت کی جنت، ہر چیز کا وعدہ تصبروا وتتقوا کے ساتھ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے. ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے، اسی آن تمہارا رب 3,000 نہیں، 5,000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ وہ 300 بزدل لوٹ گئے تو کیا ہوا، اللہ 3,000 فرشتے اتارے گا. اور یہ بات بھی جو بتائی تو اس لیے نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ کوئی فرشتوں کا محتاج ہے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، وہ بڑی قوت والا اور دانا اور بینا ہے، اور وہ تمہاری مدد اس لیے کرے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ہوا یہ کہ جب جنگ کا پانسا پلٹا اور کفار مسلمانوں پر حاوی ہونے لگے، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی کفار نے حملہ کیا، اور آپ کہ چہرے مبارک سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ اس موقع پر آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا کہ جو اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دے۔ فوراً یہ آیات نازل ہو گئیں کہ بخشش کا فیصلہ، ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ اے نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ٹھیک ہے بندہ کتنا بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو جائے، لیکن کیا ہے، بہرحال وہ بندہ ہی ہے، وہ اللہ کے ساتھ اس کے اختیارات میں شریک نہیں ہو سکتا، چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو، سبقت کرو، کمپیٹ کرو، دوڑ کے چلو اس راستے پر تو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف لے جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، جو تقوی والوں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، والکاظمین الغیظ، اور غصے کے پی جانے والے، وعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تو ایسے محسنوں سے محبت فرماتا ہے۔ خرچ کا ذکر، اس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے، ایک بات آ رہی ہے، غصے پر قابو پانے والے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایسے بے پتے کہ کبھی غصہ کسی بات پر آتا ہی نہیں، نہیں آتا ہے، لیکن قابو پانے والے، قابو پا لیتے ہیں، مزاج کے تیز نہیں ہوتے۔ غصے کا تیز ہونا کوئی فخر کی بات نہیں، بعض لوگ اس کو بہت اپنے خاندانی ہونے کی علامت سمجھتے ہیں کہ ہم تو افغانی بادشاہوں کی اولاد ہیں، ہمیں غصہ بہت جلدی آتا ہے۔ کوئی فخر کی بات نہیں اس کے اندر، غصے کا تیز ہونا تو شخصیت کا عیب ہے۔ انسان لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول کھو کر مزے کا خیز ریڈیکولس لگنے لگتا ہے، جیسے ہی غصہ آتا ہے عقل سے ناتا کٹ جاتا ہے انسان کا۔ اس کے علاوہ اور کتنے ہی جسمانی امراض ہیں جو غصے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ہارٹ پرابلمز ہوتے ہیں، ڈپریشن ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اور کیا کچھ اور مسائل نفسیاتی بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے کبھی آپ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیے، اور کبھی غصے کی حالت میں دیکھیے، خود ڈر لگنے لگے گا، تو سوچیں کہ جو اس غصے کی شکل کو دیکھتے ہیں ان پہ کیا بیتتی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموشی اختیار کرے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ غصہ اور بد کلامی ساتھی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے بنایا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ جب کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، کسی بندے نے کوئی گھونٹ ایسا نہیں پیا جو اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے افضل ہو جسے کوئی اللہ کی رضا کی خاطر پی لے۔ ایک اور حدیث کا حصہ ہے، جو کوئی اپنے غصے کو روکے گا اللہ قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روکے گا۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله، اور جن کا حال یہ ہے، اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور وہ اس سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یعنی جانتے بوجھتے نہیں کرتے، ہاں انسان ہونے کے ناطے جذبات میں بہہ کر کبھی گناہ ہو گیا، جیسے ہی گناہ ہوتا ہے اب انتظار نہیں کرتے بلکہ فوراً کے فوراً معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ انسان یہ سوچے کہ نہیں، اتنا بڑا مجھ سے قصور ہو گیا، اب اللہ تو مجھ کو معاف کرے گا نہیں۔ یہ شیطان کا ڈالا ہوا شر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تک انسان کی سانس میں سانس ہے میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ اسی کہ شیطان نے کہا تھا کہ جب تک میرا قابو چلے گا اس کے اوپر میں اس کو گناہ پر اکساتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے اور وہ ان کو معاف کر دے گا۔ توبہ دراصل دل کی ندامت کا نام ہے، کہ انسان کے دل کے اندر شرمندگی ہو، پچھتاوا، افسوس کہ اگر دوبارہ موقع ملا تو میں کبھی اب یہ کام نہیں کروں گی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، اور اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا، یعنی گناہوں پر پچھتا کر رو دھو کر بیٹھے نہیں رہتے کہ پھر موقع آیا تو پھر اسی میں لگ گئے، بلکہ پھر عمل کرتے ہیں، عمل میں تبدیلی لاتے ہیں۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اے مسلمانوں تم دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے۔ ہر حال میں انکنڈیشنل وعدہ ہے؟ نہیں، ان کنتم مؤمنین، شرط کیا ہے؟ اگر تم مومن ہو تو تم ہی اعلی رہو گے۔ اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشے و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کرنا چاہتا تھا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ اب یہاں صبر کا محل اور مقام دیکھیے، غزوہ احد کے ہارنے پر یہ سارا تبصرہ چل رہا ہے۔ تو صبر کیا ہے؟ کہ جب حق مغلوب ہو، شکست خوردہ ہو، ایسے وقت میں حق کا ساتھ دینا، یہ ہے جنت کی قیمت۔ جیسے کہ آج اسلام مغلوب ہے، ڈاؤن ٹراڈن ہے، بے عزتی کا سمجھی ایک سمبل بن کے رہ گیا ہے، نعوذ باللہ، لیکن ہے، حقیقت ہے۔ ایسے وقت میں جو ساتھ دے گا اسلام کا، واقعی اس سمجھیے کہ اس نے اپنے لیے جنت خرید لی۔ اس لیے کہ وہ کامیابی کے لیے نہیں آئے۔ جب حق کے ساتھ کامیابی مل جاتی ہے تو کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ کامیابی کے لیے آئے ہیں یا واقعی حق کے لیے آئے ہیں، اور جب حق ناکام نظر آ رہا ہوتا ہے، مغلوب نظر آ رہا ہوتا ہے، تو پھر جو آتا ہے وہ تو یقیناً صرف اور صرف حق کی خاطر آتا ہے، سچائی کی خاطر آتا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے۔ اَفَإِن مَاتَ، پھر کیا اگر وہ مر جائیں؟ او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ کیا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ جزا دے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، باقی رسولوں کو بھی موت آئی، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آنی ہے۔ تم ضرور اپنے رسول سے محبت کرو، ان کی تعظیم کرو، تعریف کرو، لیکن ان کو یہ مت سمجھنا کہ وہ الحی ہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔ الحی تو دراصل اللہ کی صفت ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی زندہ ہیں جیسے اللہ زندہ ہے، یہ تو شرک فی صفات ہو گیا۔ تو رسول کی بھی شخصیت پرستی کی اجازت اسلام نہیں دیتا، تبھی اس طرح کی آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی ہیں۔ نیکیاں کرو کسی شخص کی خاطر نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر۔ اور کوئی یہ نہ سوچے، اب ہم انسان ہیں نا، ہماری کمزوری کیا ہے کہ ہم جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان سے اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ اپنے نیک اعمال کا دار و مدار ان کی موجودگی پہ رکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ ہوں گے، ہمارے سامنے ہوں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے، تو ہم نیکیاں کریں گے، اور اگر یہ کہیں چلے گئے تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، ہم تو پھر کچھ کر نہیں سکیں گے، ہم سے کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ نہیں، نیکیاں اس شخص کے لیے نہیں کرنی، کرنی ہے اللہ کی خاطر۔ اور فرمایا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تو ایسے شکر گزار بندوں کو جزا دے گا۔ کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سر نگو نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا تو بس یہی تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا للقوم الكافرین۔ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا بھی ثواب دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ الٹا پھیر لے جانے کی بات کی جا رہی ہے، بار بار آپ دیکھیں یہ موضوع آپ کو ملے گا سورہ آل عمران میں اور سورہ نساء میں بھی آگے ملے گا۔ ایک طرف رسول کی اطاعت کی پرزور ترغیب، اور رسول کی اطاعت میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے اس سے شد و مت کے ساتھ روکا گیا ہے۔ احد کے بعد یہ ہوا کہ یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہوتے تو شکست نہ ہوتی۔ شکست ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہے۔ ایسی باتوں سے کمزور ایمان والے مسلمان ڈگمگا جایا کرتے تھے۔ یہ کفار کا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے، کبھی وہ فرنٹل اٹیک کرتے ہیں، سامنے سے آ کر وار کرتے ہیں، اور کبھی وہ اسلام میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں، انسینیویشنز، ایسے معصوم قسم کے سوالات پوچھتے ہیں کہ جن کے اندر زہر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وسوسہ اندازی کرتے ہیں، اسلام میں عیب نکالتے ہیں، اور اس میں ہوتا پھر یہ ہے کہ جب مسلمان ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو پھر اسلام کی عظمت، اسلام کی محبت ان کے دلوں میں سے کم ہونے لگتی ہے۔ اپنے آپ پر فخر کرنے کے بجائے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے دین پر شرمندہ ہونے لگتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ آئی ایم اے مسلم، بلکہ ان کا رویہ، ان کی باڈی لینگویج، ان کا حال حلیہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم سوری، آئی ایم اے مسلم۔ جب انسان کو اپنی آئیڈینٹی پر فخر ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ جو اچھے اسکول کالجز کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کتنے بڑے بڑے اسٹکرز لگاتے ہیں اپنی گاڑیوں پر، لگاتے ہیں نا، ڈسپلے کرتے ہیں۔ تو جس کو اپنے دین پر فخر ہے وہ تو فخر سے کہتا ہے یس آئی ایم اے مسلم۔ اس کا حال حلیہ، بات کرنے کا انداز، موضوعات، ہر چیز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان ہونے پر شرمندہ نہیں۔ لیکن جس کے دل کے اندر اس کفار کے پروپیگنڈے نے گھر بنا لیا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں اپنے دین کی طرف سے شکوک اور شبہات آنے لگتے ہیں۔ فرمایا بل اللہ مولاکم، دیکھو اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہے، وہ خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سنت نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی بری ہے وہ قیامگاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تو تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دکھایا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، لیکن حتی اذا فشلتم، جب تم نے کمزوری دکھائی یعنی ان ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، وتنازعتم فی الامر، آپس میں جھگڑنے لگے، وعصیتم، اور نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ نے تم کو وہ چیز دکھا دی جس کی تم محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہو۔ اس سے دو چیزیں مراد لی گئی ہیں، یا تو مال غنیمت یا فتح، مسلمان سمجھے کہ فتح ہو گئی ہے۔ تو فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، اس لیے کہ تم میں سے کوئی لوگ دنیا کے طالب تھے، کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تم کو یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر رنجیدہ نہ ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اب یہ آپ دیکھیے, ایک بات کہی جا رہی ہے کہ تم کو شکست اس لیے دی تاکہ تم رنجیدہ نہ ہو. اب یہ جواب ہے اس پروپیگنڈے کا کہ جو کفار کی طرف سے ہونا شروع ہوا تھا کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد نہیں کی. اللہ نے مدد کی لیکن مسلمان اپنی غلطی سے جیتی ہوئی بازی ہار گئے. چند مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی اور رسول کی اطاعت میں ریلیکسڈ ایٹیٹیوڈ دکھایا, تو لہذا سزا سب کو بھگتنی پڑی. جو جنگ ہاری اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی مسلمانوں کو مزید تربیت کی ضرورت ہے, ابھی اور ان کو پختہ ہونے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے فتح شکست میں بدل دی تاکہ مسلمان رسول کی نافرمانی کا اثر محسوس کریں. تو یہ جو شکست ہوئی یہ تعذیب کے طور پہ نہیں تھی, سزا کے طور پہ نہیں تھی, بلکہ تعذیب کے طور پر تھی. ادب سکھانا مقصد تھا, اور دوسرے اسلام ظاہر ہے کہ مکمل دین ہے, جہاں وہ خوشی کے آداب سکھاتا ہے, کامیابی اور فتح کے آداب سکھاتا ہے, وہاں شکست کو ہینڈل کرنا بھی سکھاتا ہے. اس لیے کہ ناکامی زندگی کا حصہ ہے, اس پارٹ آف لائف, اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر شکست اور ناکامی کے بھی آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں, کبھی ناکامی ملے اور ہوگا, ضرور ہوگا, تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری نروس شیٹر ہو کے رہ جائیں, تم ڈپریشن میں چلے جاؤ, بلکہ اس کو بھی تم صحیح طرح سے ہینڈل کرو. تو یہ مسلمانوں کی دراصل ٹریننگ ہی تھی. اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی کیفیت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے, مگر ایک گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی, اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے. یہ لوگ اب کہتے ہیں اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. اب ذرا یہ غور سے آپ سنیے گا تبصرہ, یہ منافقوں کا تبصرہ ہے. کیا یقولون هل لنا من الامر من شيء, کیا اس کام کو چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں, اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپاتے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم مارے نہ جاتے. ان سے کہو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف آتے, اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے, اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اس کو اللہ چھانٹ دے. تو آپ یہ دیکھیے تبصرہ ان کا, ٹپیکل شکست خوردہ ذہنیت ہے, ایک ٹپیکل لوزر ایٹیٹیوڈ ہے کہ مستقبل کے لیے کسی ناگوار واقعے سے سبق سیکھنے کے بجائے مستقبل کو اگنور کر دینا اور ماضی کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کرنا, ری رائٹنگ دا پاسٹ. ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, اگر یہ ہوتا تو یوں کر لیتے. تو اس طرح کے تبصرے ان کے مزید انسانوں کے اندر ایک جھنجھلاہٹ اور بیزاری کی کیفیت پیدا کرتے ہیں. فرمایا واللہ علیم بذات الصدور, اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے. تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے. اب کیا ہوا کہ دیکھیں, ایک تو منافق تھے جو کہ شروع ہی میں چلے گئے تھے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی, پھر جب کافروں کا حلہ ہوا مسلمانوں کے اوپر تو ایسے وقت میں بھی بعض مخلص مومن مسلمان گھبراہٹ میں کنفیوژن میں واپس مدینے کی طرف چلے گئے. تو یہاں ان کو منافقوں سے الگ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بدنیتی کی وجہ سے ایسا نہیں کیا, صرف کنفیوژن کی وجہ سے ایسا کیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, اللہ نے انہیں معاف کر دیا, اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کافروں کی ایسی باتیں نہ کرو جن کے عزیز اور اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور یعنی وہاں حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان کلمت لو تفتح عمل الشیطان, جب کوئی کہتا ہے کاش, اگر, اف اونلی, ifs and buts جس کو ہم کہیں, جو یہ کہتا ہے تو اس سے شیطان کے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے. کسی حادثے کے بعد یہ اس طرح کا غیر مفید تبصرہ کیا کرتا ہے؟ پچھتاوا, حسرت, بٹرنس پیدا کرتا ہے. دوسری طرف قرآن کا تبصرہ آپ دیکھیے کتنا کنسٹرکٹیو, کتنا پازیٹو ہے. ہمارے ہاں ہم سنتے ہیں کہ اگر کسی کی موت واقع ہو گئی، کسی کی موت کی خبر ہمیں ملی، تو بعض دفعہ کہتے ہیں دیکھا ہم نے منع کیا تھا نا فلاں ڈاکٹر کے پاس مت جانا، ہم کہتے ہیں ہم نے کہا تھا نا کہ پاکستان میں علاج مت کرانا، اگر امریکہ میں علاج کراتے تو نہ مرتے، ہماری بات مان لیتے تو یہ نہ ہوتا۔ ایسی باتیں کی جاتی ہیں، ایسی باتیں کر کے اپنی تدبیر سے دراصل تقدیر کو ہرانا چاہتے ہیں اور کر نہیں سکتے۔ صحیح رویہ کیا ہے مومن کا؟ وہ یہ ہے کہ بہترین پلاننگ کرے، بھرپور کوشش کرے، اس کے بعد خوب اللہ سے دعا کرے، پھر جو نتیجہ نکل آیا اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لے اور نتیجے پر تبصرے نہ کرے۔ ہاں، آئندہ کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی پازیٹو سبق اسے لے لے۔ فرمایا واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ دراصل مارنا اور زندگی دینا اللہ ہی کا کام ہے اور وہ تمہاری تمام حرکات پر نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ یہ لیڈر کی کوالٹی ہے جو کہ یہاں سمجھیے بتائی جا رہی ہے کہ جو لیڈر ہو، نرم مزاج ہو، اپنی ٹیم کے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا اس کو آتا ہو، ہمیشہ ایک اس کو ناسور نہ بنا دے اپنی ٹیم کی مسٹیکس کو کہ ان کو شرمندہ ہر موقع پہ ان کو ان کی غلطی بار بار سالوں سال یاد دلائی جائے، بار بار ان کو شرمندہ کیا جائے، ان سے بات نہ کی جائے یا ان سے مشورے نہ لیے جائیں کہ نہیں تم نے تو ایک دفعہ مشورہ غلط دے دیا تھا۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو لوگوں کی کمزوریاں کوتاہیاں جو کہ نادانستہ طور پر ان سے ہو گئیں، جب ان کو معاف نہیں کر سکتے تو پھر وہ اپنی ٹیم کے لوگوں سے خیر بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ رحمت اللہ کی، فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اِن ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي، تو بتاؤ کون تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور سچے مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوگا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو، وہ شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے؟ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بہت فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، در حقیقت ایمان والوں پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا، یتلو علیہم آیاته، وہ ان کو اللہ کی آیات سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کی زندگیاں سنوارتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ آیت ہم پہلے بھی دو دفعہ پڑھ چکے ہیں، تھوڑے سے فرق سے، یہاں پھر آ رہی ہے اور ایک دفعہ اور آگے آئے گی۔ یہ دراصل کام ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، یہ چار کام، یہ بیسک چار ریکوائرمنٹس ہیں۔ کام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو نافذ کرنا۔ جب دین کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا تو اس کے لیے انسانوں کی ضرورت پڑے گی، ہیومن ریسورس کی ضرورت پڑے گی۔ تو دراصل ہیومن ریسورس حاصل کرنے کا پروگرام ہے، انسان سازی کا نسخہ ہے جو کہ دیا جا رہا ہے. پہلے انسان بناؤ، اور جب یہ انسان بن جائیں گے جن کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، تلاوت آیات کے ذریعے سے ان کا تزکیہ ہو. تلاوت آیات، تلا یتلو، پیچھے پیچھے آنا، اس میں قرآن کا پڑھنا. یقیناً قرآن کا بغیر سمجھے پڑھنا بھی عبادت ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الف لام میم جس نے پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی. الف الگ ہے، لام الگ ہے، اور میم الگ ہے. ایک ایک حرف پر 10-10 نیکیاں، کوئی شک نہیں. ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ جب ایکسٹریم پر انسان جانے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ بغیر سمجھے پر قرآن کو پڑھنے کا کیا فائدہ. نہیں، پھر یہ دوسرا ایکسٹریم والا ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے. قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی عبادت ہے، اور سمجھ کر پڑھنا وہ تو ہدایت کے لیے ضروری ہے. عبادت ہمیں کرنی ہے، ہمیں ہدایت کی بھی تو ضرورت ہے، اور پھر اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کے احکامات کو ماننا. پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے بارش برستی ہے تو زمین کو آپ دیکھیں، نئی زندگی، نئی تازگی ملتی ہے نا. ہم پانی پیتے ہیں تو پانی پینے سے ہمارے جسم کے اندر زہریلے مادے وغیرہ سب نکل جاتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ قرآن کیا ہے، ما ام مبارکن، مبارک پانی کی طرح برستا ہے انسان کے اوپر وحی کی شکل میں. اور جب یہ پانی انسان کے اندر جذب ہوتا ہے تو پھر اس کی برائیاں نکلتی ہیں. سب سے پہلا تزکیہ، اہم ترین تزکیہ کس چیز کا؟ سوچ، دماغ کا. جب ایک دفعہ آپ کا تھاٹ پیٹرن ٹھیک ہو جائے، سوچ ٹھیک ہو جائے، وہ مسلمان ہو جائے، دماغ مسلمان، عقل انسان کی مسلمان ہو جائے، اس کے بعد عقل ہی تو ارادے بناتی ہے، پھر انسان کے ارادے بنتے ہیں، اور جب ارادے بنتے ہیں تو ارادوں پر ہی تو عمل ہوتا ہے، اور ان سب چیزوں کے لیے پھر انسان کو پاکیزہ ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے. تو یہ تزکیے کا عمل ملٹی فولڈ ہے، بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، لیکن سب سے پہلے سوچ کا تزکیہ، پھر اعمال کا تزکیہ، پھر ماحول کی پاکی. اور اسلام نے تو مکمل نظام دیا ہے پاکی کا. جسمانی طہارت کے بھی اتنی باریکی میں احکامات دیے ہیں جو کسی دوسرے دنیا کے مذہب میں آپ کو نہیں ملیں گے. اور ایک دفعہ جب سوچ پاک ہو جائے، اس کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر قرآن کی تعلیم. ورنہ اگر گندے ذہن کے اندر قرآن کی تعلیم ڈالی جائے، وہ بھی بعض دفعہ ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. اب تمہارا یہ کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تم کہنے لگے اَنَّا هَذَا، یہ کہاں سے آئی؟ یہ پھر وہی ذہنیت کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں لہٰذا ہم پر اب کوئی آزمائش، کوئی مشکل نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ جیتیں گے. اس خول سے نکالنا تھا مسلمانوں کو، حقیقت دکھانی تھی کہ ہاں کبھی شکست کبھی فتح دونوں چیزیں ہوں گی. قل تم انا ہاگا، تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے کون مومن ہے اور منافق کون، یعنی اللہ دیکھ لے کون حق کی طلب میں آیا ہے، کون کامیابی کی طلب میں. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو خود بیٹھے رہے، اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری جب موت آئے تو ذرا اس کو ٹال کر دکھا دینا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں، اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں اور فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. شہداء کے بارے میں پہلے بھی آیت آئی تھی. عام انسان جب مرتا ہے عام مومن جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ برزخ کی حالت میں رہتا ہے، اور جب قیامت کا حساب کتاب ہوگا پھر جنت میں داخلہ ہوگا. اس کے برخلاف شہید برزخ کی حالت میں نہیں رہتا، بلکہ یہاں خون کا پہلا قطرہ اس کا زمین پر گرتا ہے، وہاں اس کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. لیکن اس میں ایک ایکسپشن ہے، یقیناً جو شہید ہے وہ جنت میں جائے گا سوائے اس کے کہ جس نے قرض لیا ہو. تو قرضدار کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے، پھر اللہ جیسا چاہے گا اس کے ساتھ معاملہ کرے گا. تو یہاں پہ صرف تھوڑا سا رک کر قرض ادا کرنے کی اہمیت دراصل واضح کرنا تھی. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا. انہوں نے جواب دیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اب یہ ہوا کہ احد کے بعد کفار لوٹ گئے. کچھ دور جا کر انہوں نے سوچا کہ ہم واپس مدینہ چلتے ہیں، تو سنہری موقع ہم نے ہاتھ سے کھو دیا، مدینے پر ہم حملہ کر دیتے اور قبضہ کر لیتے، مسلمانوں کو ختم کر دیتے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے انتظار کرنے کے بجائے آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو مشرکین کے تعقب میں میرے ساتھ چلتا ہے. 70 صحابہ کھڑے ہو گئے، حالانکہ وہ زخموں سے چور تھے. ذہنی طور پر بھی آپ دیکھیں، اتنے سارے اپنے بھائیوں کے دوستوں کے انہوں نے جسم دیکھے تھے، ان کو دفنایا تھا، ان کی شہادتیں دیکھی تھیں، خود بھی زخمی، تو سمجھے کہ جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی زخمی ہوئے ہوئے تھے، اس کے باوجود تیار ہو گئے. ایمان کی طاقت آپ دیکھیں، اسپرٹس نہیں ٹوٹتی مومن کی کبھی شکست کے بعد، اس کی اسپرٹ ہمیشہ تازہ رہتی ہے. لوگوں نے بہت ڈرایا کہ دیکھو ابو سفیان کا لشکر بہت تازہ دم ہے، زبردست ہے. تو خوف زدہ ہونے کے بجائے انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بڑا زبردست کلمہ ہے، کسی بھی مشکل پریشانی میں انسان اس کو ضرور پڑھے. ابو سفیان کو ادھر جب یہ اطلاع ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لشکر کے تعقب میں آ رہے ہیں، تو لشکر جو ہے وہ واپس مکے کی طرف لوٹ گیا، اور وہاں مسلمان کچھ تجارت وغیرہ کر کے فائدہ ہی لے کر لوٹے. فرمایا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی حاصل ہو گیا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ دراصل وہ شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا. فلا تخافوهم، تو دیکھو ان سے مت ڈرنا، وخافونی، مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقت میں مومن ہو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جا رہے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں. ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت رسوا کن سزا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کافروں کی خوشحالی پر کبھی رشک مت کرنا، اس لیے کہ ان کے لیے ایک زبردست قاتل تیار ہے، یعنی جہنم. تو دنیا میں ان کی ترقی اور ان کی کلچر کی رونق اور چمک دمک اور جو کچھ یہاں کامیابیاں ان کو مل رہی ہیں ان کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان رش کرنے لگ جائے ان کے اوپر کہ ہائے دے آر سو لکی. نہیں، فرمایا کبھی نہ تم رش کرنا، ہی تو استدراج ہے. کسی نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے برا شخص کون ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ جس کی عمر زیادہ ہو اور اعمال برے ہوں. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ مومنوں کو اس حال میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں اس وقت تم پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا. لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کرے، غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے. لہذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے, فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں, وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے. نہیں, یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے مال جمع کیا, خزانے بنائے اور زکات ادا نہ کی, تو وہی مال اور وہی خزانہ قیامت کے دن ایک سانپ کی شکل میں آئے گا جو اس کو باچھوں پہ ڈسے گا. باچھے سمجھتے ہیں, یہ ہونٹوں کا کنارہ بہت سینسیٹیو ہوتا ہے, اور وہ کہے گا کہ انا مالو کا انا کنزو کا, میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی. یہودی اور منافق, ان کو انفاق کی آیات سخت ناگوار گزرتی تھی. خرچ کرو خرچ کرو, اور تو دولت کے پجاری تھے. ایک یہودی عالم نے یہ آیات سن کر کہا کہ اللہ فقیر ہو گیا, ہم غنی ہیں, یعنی اللہ اب انسانوں سے قرض مانگنے لگ گیا. اس قول پر اللہ تعالیٰ نے کوئی کمنٹ نہیں کیا, صرف کیا فرمایا, سنکتبو ما قالو, ان قریب ہم لکھ لیں گے. سخت غضب اس کے اندر پوشیدہ ہے. وقتلهم الانبیاء بغیر حق, اور اس سے پہلے وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے, وہ بھی ان کے اعمال نامے میں لکھا ہوا ہے. جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے, لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو, یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے. ان سے کہو, تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے, اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو. پھر اگر تم سچے ہو, ان رسولوں کو پھر تم نے کیوں قتل کیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں, اور جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتاب لائے تھے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ٹھیک ہے, زندگی گزاری, خوب اللہ کے احکامات توڑے, خوب انجوائے کیا, انٹرٹینمنٹ کے لیے, خواہشات پوری کرنے کے لیے بڑی رنگین, بڑی مزیدار, بڑی کلرفل, بڑی انٹرٹیننگ ہو گئی زندگی, بڑا لطف آیا, لیکن موت بھی تو آئے گی, اس کا بھی تو مزہ چکھو گے. جتنی زیادہ نافرمانیوں میں زندگی گزاری ہوگی, موت اتنی ہی تلخ بن کر آئے گی, اتنی سخت اور اتنی کڑوی, اور آنا تو ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور تم سب اپنے پورے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, اور جو اس دن آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, وہی دراصل کامیاب ہے. اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار, اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں جنت کا, اور ہم پناہ مانگتے ہیں تیری کہ ہم آگ میں جائیں. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور دیکھو یہ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے, یہ صرف دھوکے کا سامان ہے, صرف دھوکے کا سامان ہے. یہ جو کانچ کے ٹکڑے ہیں, تم کہیں ہیرے مت سمجھ لینا ان کو, مر مت مٹنا ان کے اوپر. اور حقیقت کون دکھائے گا؟ صرف قرآن. صرف قرآن وہ میگنیفائنگ گلاس ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ دنیا کتنا بڑا دھوکا ہے, کوئی اور چیز نہیں بتا سکتی. مسلمانوں سے خطاب ہے, لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, مسلمانوں اچھی طرح سے سن لو, سمجھے یہ محذوف ہے یہاں پر, کان کھول کے سن لو, تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی, اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. پھر کیا بتایا, تکلیف دہ باتیں کیا سنو گے مشرکین سے؟ مثال کے طور پہ یہ کہنا ان کا, آج بھی ہم سنتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کا, بیکورڈ ہونے کا سبب اسلام ہے, آج ہی اسلام چھوڑ دیں تو بہت ترقی یافتہ ہو جائیں گے. پھر عید الاضحیٰ پر قربانی کو بربرک کہنا، یا طلاق اور نکاح کے قوانین پر اعتراض کرنا، اور پھر مسلمان خاتون کے حوالے سے اسلام پر حملے کرنا، اور نعوذ باللہ اسلام کو پریجڈسٹ اور اللہ کو متعصب، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زبان تان دراز کرنا، یہ سارے ان کی طرف سے کرٹیسزم آتے ہی رہتے ہیں، تکلیف دہ باتیں آتی ہی رہتی ہیں۔ اس کے جواب میں کیا کہا مسلمانوں سے کہ تم بھی ایسی باتیں کرنی شروع کر دو؟ بالکل نہیں۔ کیا کہا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ان حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان کو جواب دینے میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے تم اپنی اصلاح کرو، صبر کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو۔ اور فرمائے یہ تو بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت کے بدلے اس کو بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے، اس کے متعلق خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو، اللہ کی کتاب کو خوب خوب پھیلانا، ذکر کرنا، یہاں تک آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں پر پٹیاں باندھ کر لکھ لینا، تم اپنے ماتھوں پر سجا لینا، اپنے پھاٹکوں پہ، دروازوں پہ، ستونوں پر لکھ دینا ان کو، یعنی کہ اللہ کی کتاب کا اتنی کثرت کے ساتھ معاشرے میں چرچا ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کا سمجھنے والا ہونا، کہ جس کو قرآن کا ترجمہ آتا ہو، ایک انوکھی سی چیز ہے۔ نارم کیا ہے؟ سب کیا ہے؟ کہ اکثر نہیں سمجھتے۔ اور ایکسیپشن کیا ہے؟ استثنا کیا ہے؟ کہ چند سمجھتے ہیں۔ حدیث کا علم چند لوگ رکھتے ہیں، سنت پر عمل کرنے والے مائنورٹی میں ہیں۔ نہیں، جب تک یہ میجورٹی میں نہیں آ جائیں گے، اکثریت میں نہیں آ جائیں گے، کہ نارم یہ بن جائے معاشرے کا کہ سب کو قرآن سمجھ آتا ہے، چند ہی ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آتا، جب تک یہ نہیں ہوگا، ظاہر مسلمانوں کے حالات بدل نہیں سکتے۔ فرمایا، لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے۔ در حقیقت ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ اب یہ خاتمہ سورت کی آیات ہیں۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہے، رات کو سوئے نہیں، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں آج کی رات کیوں نہ روؤں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ عظیم آیات نازل فرمائی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو ان آیات کو پڑھے اور ان پر غور نہ کرے۔ پھر آپ کا معمول یہ ہو گیا تھا کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو پھر آپ وضو سے پہلے، یعنی جو ہی آپ بستر سے اٹھتے تھے، آپ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں، اللہ کی قدرتوں پر ایک ساتھ ایک گھڑی تفکر کرنا رات بھر کی عبادت سے افضل ہے، جس سے اللہ کی عظمت آشکارا ہوتی ہے انسان پر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ دونوں کام، اللہ کی یاد بھی اور دنیا اور کائنات کی تخلیق پر غور و فکر بھی، دین کا بھی علم ہے اور دنیا کا بھی علم۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بٹ گئی ہیں، کچھ لوگ صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کچھ صرف جو ہیں وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، لیبارٹریز میں بیٹھتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، انوینشنز کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہو گئی کہ یہ مدرسہ اور سکول کا جو ڈویژن ہوا ہے، مدرسے والے سکول میں پڑھنے والوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں اور سکول میں پڑھنے والے مدرسے میں پڑھنے والوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، تو یہ ایک اور مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے۔ آئیڈیل مسلم کی شخصیت بتائی جا رہی ہے کہ اس میں دین اور دنیا کا علم کتنی خوبصورتی کے ساتھ سمایا ہوا ہوتا ہے۔ سب کچھ دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، کنکلوژن کیا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے یہ سب کچھ فضول اور بے مقصد نہیں بنایا. سبحانك تو پاک ہے، یعنی تو بہت بلند ہے اس سے کہ ایسا ابس کام کرے. فقنا عذاب النار، بس اے ہمارے رب آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. قرآن میں آتا ہے انما یخشى الله من عباده العلماء، کہ اللہ سے تو عالم ہی ڈرتے ہیں. اور عالم کون ہے؟ جو صرف مخلوق کو نہیں بلکہ خالق کو بھی پہچانے، وہ ہے عالم. جو ساری مخلوق کو پہچانے اور خالق کو نہ پہچانے، اس سے بڑھ کر جاہل کون ہوگا. اور دعا ہے ایسے عالموں کی، ربنا انک من تدخل النار فقد اغویته وما للظالمین من انصار. اے ہمارے رب، تو نے جس کو آگ میں ڈالا، در حقیقت اس کو بہت ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے ہمارے رب، ہم نے پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا اپنے رب کی بات مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی. ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، بس جو قصور ہم سے ہوئے ان سے درگزر فرما. وکفر عنا سیئاتنا، اور جو بھی ہماری برائیاں ہیں ان کو ہم سے دور کر دے. کیسے دور کر دے؟ نامائے اعمال سے بھی دھو دے، اور دامن کردار کو بھی ان دھبوں سے صاف کر دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. آخرت میں بھی، یعنی انجام نیکوں کے ساتھ ہو، اور دنیا میں بھی اچھی صالح صحبت کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ ہم کو اچھی صحبت عطا فرما، ہمارا سوشل سرکل ایسا ہو جو کہ ابرار پر مشتمل ہو. ربنا، اے ہمارے رب، وآتینا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اے ہمارے رب، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں. جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے ہی سے ہو. لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور ضرور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم سب سے، مجھ سے اور آپ سے یہ بات کہی جا رہی ہے، خاص طور پہ آج کے حالات میں جبکہ اسلام مغلوب اور کفر غالب ہے. کیا فرمایا؟ دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کا چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. تم یہ مت سمجھنا کہ یہ اللہ کے چہیتے ہو گئے، کچھ نہ کچھ تو اچھا کیا ہی ہوگا جو ان کو اللہ نے اتنا دیا ہے. نہیں، فرمایا تم دھوکے میں نہ ڈالے ان کا بزنس، ان کی سرگرمیاں، تم کو اس خیال میں مبتلا نہ کر دیں کہ اللہ ان سے راضی ہے. ان کے شہروں کی رونق، ان کی تفریح گاہوں کے ہنگامے، ان کے اسکائی اسکریپرز، وہاں کی ڈیزل اور وہاں کی لائٹیں، یہ دیکھ کر تمہارے دل میں حسرت اور محرومی نہ پیدا ہو کہ تم سوچنے لگ جاؤ کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافر کتنے خوش قسمت ہیں. نماز پڑھ کر، حلال حرام کی پابندی کر کے، حجاب کر کے، ہمیں کیا ملا بدلے میں؟ واٹ ڈڈ وی گیٹ ان ریٹرن؟ کچھ بھی تو نہیں ملا. ان کو دیکھو، مزے سے گھومتے پھرتے ہیں، نہ وضو کی فکر ہے، نہ نماز کے وقت کی، نہ سطر ڈھانکنے کی، جو چاہتا ہے کرتے ہیں، جو چاہتا ہے کھاتے ہیں، کتنے آزاد، کتنے خود مختار. نہیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. ان کافروں کی چلت پھرت، ان کے بزنس ڈیلز، ان کی سرخیاں جو اخباروں میں آتی ہیں، ان کی شان اور شوکت، ان کے مرنے کی رسومات سے لے کے اور ان کی جو ڈیلز ہو رہی ہوتی ہیں، وہ سب اس قدر امپریسو، تم مت امپریس ہونا. کیا ہے؟ متاعن قلیل، متاعن قلیل، بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، متاعن قلیل، بہت تھوڑا سامان ہے. کاش کہ ہم یہ سمجھ جائیں، تمہارے دلوں سے اس کی محبت نکلے دنیا کی. حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی وقت، ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ امیجن کیجئے، مچھر پورا مچھر بھی نہیں، اگر کہیں ہم کو کوئی آ کر بتائے کہ فلاں جگہ مچھروں کی سیل لگی ہے، کوئی جائے گا؟ اور کوئی یہ کہے کہ مچھر کے پر بکھ رہے ہیں، کون دوڑ کے جائے گا؟ ہم کہیں گے بیوقوف ہو گئے ہو، مچھر کے پر خریدتے ہو۔ تو یہی بات ہمیں سمجھنی ہے، متاعن قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے، برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ، جو اللہ کے پاس ہے وہ تو نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ ہم تجھ سے اس انجام کی دعا مانگتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، مومن کے لیے تو قید خانہ ہی ہے، چاہے گولڈن کیج ہی کیوں نہ ہو، بہرحال وہ پابند ہے، جکڑا ہوا ہے، کروڑ پتی بھی ہے تو شریعت کی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے برعکس کافر آزاد، جنت الکافر، باغ ہے دنیا کافر کے لیے، جہاں سے چاہتا ہے چرتا ہے، چکتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جو جی چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن یہ بظاہر آزادی بہت بڑی تنگی کا آگے سبب بنے گی، اور بظاہر یہاں کی پابندی آگے بہت بڑی آزادی کا سبب بنے گی۔ وَإِنَّ مِنْ آلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کی آیات کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، اصبروا، صبر کرو، بے صبرے مت ہو جاؤ، دنیا نہیں مل رہی کوئی بات نہیں، جنت کی خبر تم کو سنا دی، اس برو، صبر کرو، جنت کی قیمت صبر ہے، شریعت پر صبر کرو، آزمائشوں پہ صبر کرو، ٹیمپٹیشنز پہ صبر کرو، اپنی عبادات پر جمے رہو، اس برو وصابرو، اور صبر میں بازی لے جاؤ، صبر کا صبر سے مقابلہ ہے، آخر کافر بھی تو کفر پر صبر سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، اور تم حق پر ہوتے ہوئے کیا صبر نہ کرو گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے صبر کا مقابلہ دوسرے کے صبر سے نہ ہو؟ یہ تو جہاد ہے، اور جہاد کے اندر تو دو فریق ہوتے ہیں، جنگ میں دو پارٹیز ہوتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے تم آج اسلام کی بات کرو اور تم کو آگے سے میدان خالی ملے، واک اوور نہیں ملے گا، صبر کا صبر سے مقابلہ ہے، اس برو و صابرو، آپس میں مقابلے پہ صبر کرو اور صبر میں بازی لے جاؤ، تم ثابت کر دو کہ تم کیسے ڈٹے ہوئے ہو اپنے دین کے اوپر، تم کیسے ڈٹے ہوئے ہو اللہ اور رسول کے احکامات پر۔ وَرَابِطُوا، اور آپس میں رابطہ رکھو، آپس میں رابطہ رکھ کے اور دین کی خدمت میں کمر بستہ ہو جاؤ۔ رَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے، نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ یونیورسل برادرہڈ کی بات ہے، سب انسان بالکل برابر، ہیومن ڈگنیٹی میں سب برابر ہیں، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ یہاں پر بتا دیا کہ سب کے والدین آدم اور حوا علیہ السلام ہی تھے، کوئی اعلیٰ اور کٹیا بائی برتھ نہیں ہے، کوئی کاسٹ سسٹم نہیں ہے اسلام کے اندر کہ کوئی بھگوان کے سر سے پیدا ہوا ہے اور کوئی بھگوان کے پاؤں سے پیدا ہوا ہے، اور کوئی پیدائشی افضل ہے، کوئی پیدائشی گھٹیا، نہیں، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، بین الاقوامی برادری ہے۔ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو, اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. سورہ نساء میں کچھ خواتین سے متعلق احکامات بھی آئیں گے. کچھ ہمیں اچھے لگیں گے عورت ہونے کے ناطے, اور کچھ عورت ہونے کے ناطے ہمیں اچھے نہیں لگیں گے. انسان کی فطرت ہے, جو چیز اچھی لگتی ہے حق سمجھ کر بڑھ کر لے لیتا ہے, بعض دفعہ اس چیز کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا, اور جو چیز ناگوار گزرتی ہے اس پر بہت ناراض ہوتا ہے, اپنی حق تلفی سمجھتا ہے اور دوسرے سے بدگمان ہونے لگتا ہے. تو یہاں پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو تم سب کو اللہ نے بنایا ہے, عورتوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے, ان کا معبود دوسرا نہیں ہے. مردوں کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے, ان کا معبود کوئی اور نہیں ہے. اور یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی, یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. جب اللہ ہی نے عورت کو بنایا, اللہ ہی نے مرد کو بنایا, تو غیر متاثر تو صرف اللہ ہے. اگر اللہ نعوذ باللہ ظالم ہوگا تو پھر انصاف کون کرے گا؟ اگر اللہ متعصب ہوگا تو مجھے بتائیں کہ ہم کو جسٹس عدل کہاں سے ملے گا؟ اگر اللہ ہی ہم سے متنفر ہے اور ہم سے عورتوں سے نفرت کرتا ہے تو بتائیں ہم سے محبت کرنے والے کہاں سے پھر آئیں گے, جب خالق ہی کو محبت نہیں. یہ پھر کفار کا پروپیگنڈا, یہ پھر شیطان کا پروپیگنڈا, ہمیں نہیں آنا اس کے اندر. اللہ نے بعض اپنی صفات کی جھلک مردوں میں رکھ دی, اللہ نے مردوں کو بنایا ہے. اچھا, اور اپنی صفات کا ایک ہلکا سا پرتو, بڑا پیل ریفلیکشن اس نے مردوں میں رکھ دیا. اور وہ کیا اللہ کی صفات کی جھلک ہمیں مردوں میں نظر آتی ہے؟ مثال کے طور پہ رازق ہیں, کماتے ہیں, عزیز ہیں, قوی ہیں, یہ ان کی کچھ صفات ہیں. اور کچھ اللہ نے اپنی صفات اپنی بندیوں میں رکھ دی, عورت میں. عورت میں ہمیں اللہ کی کیا صفات کی جھلک نظر آتی ہے؟ حیا اور حجاب اور تخلیق اور تربیت, یہ عورتوں کے اندر ہے. تو اللہ ہی نے بنایا ہے سب کو. اتقوا ربکم, اپنے رب کا تم تقوی پہلے اختیار کرو, سب مسائل حل ہو جائیں گے, ساری تمہاری سوچ درست ہو جائے گی. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, یتیموں کے مال ان کو واپس دو, اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو, اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے دو دو, تین تین, چار چار سے نکاح کر لو. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو, یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قریب ہے. اس کا پس منظر یہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ اس زمانے میں جو بچیاں یتیم ہوتی تھیں, پھر کیا ہوتا تھا کہ ان کے ولی ہوتے تھے. اب جو ولی ہوتے تھے وہ اپنے ہی بیٹوں سے, یا اگر نامحرم تھے تو وہ خود ہی ان یتیم لڑکیوں سے خود نکاح کر لیتے تھے. اب یہ ہوتا تھا کہ چونکہ وہ وہی ولی ہے اور وہی جو ہے وہ شوہر بن گیا, تو اس لڑکی کا حق دلانے والا کوئی رہتا نہیں تھا. نہ وہ عورتوں کو مہر دیا کرتے تھے اور نہ ان کے حقوق دیا کرتے تھے, کہ پیچھے باپ تو نہیں ہے جو کہ حق دلوائے اپنی بیٹی کا. اس چیز سے روکا گیا کہ اگر تم کو یہ ڈر ہے کہ وہ یتیم لڑکیاں جو تمہاری کفالت میں ہیں تم خود نکاح ان سے کر کے انصاف نہیں کر سکو گے, تو ان کو رہنے دو, ان کو کسی اور کے نکاح میں دے دو, اور تم باقی عورتوں میں سے دو تین چار نکاح کر لو. عرب میں رواج یہ تھا کہ لا تعداد شادیاں کیا کرتے تھے, تو اس لا تعداد شادیوں کے رواج کو یہاں ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے کہ چار سے زیادہ نہیں کر سکتے. یہ نہیں تھا کہ وہ پہلے اسٹرکٹ مونوگیمس تھے, ایک ہی شادی کرتے تھے, اور اب یہاں ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم چار کرو. نہیں, بلکہ پابندی لگائی جا رہی ہے, کم کیا جا رہا ہے تعداد کو. دوسری بات یہ کہ چار شادیوں کا حکم نہیں ہے کہ ضرور کرو, بلکہ رخصت ہے, اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر چاہو تو کر سکتے ہو, اور بہت کڑی شرط ساتھ لگا دی کہ دیکھو انصاف کرنا, انصاف نہیں کرو گے, نہیں کر سکو گے تو مت کرو. اس آیت پر بھی ہم بہت کنٹروورسی دیکھتے ہیں, طرح طرح کے ریئیکشنز ہمارے سامنے آتے ہیں. کچھ لا علم کم عقل قسم کے لوگوں کی طرف سے مذاق تک اس سے سنا جاتا ہے. کچھ نے کہا کہ دو دو, تین تین, چار چار, جو ترجمے میں آیا انہوں نے اس کو ایڈ کر کر کہا کہ یہ تو چار سے بھی بہت زیادہ بن گیا. ظاہر ہے عربی زبان سے لا علمی ان کا پرابلم ہے, کچھ مذاق کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو سنت پر عمل کریں گے، یہ مردوں کی طرف سے آتا ہے، اور خاص طور پہ ان مردوں کی طرف سے جن کی بیویاں دین کی طرف رجحان رکھنے والی ہو گئی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں اچھا دین پر چلنا ہے تو ٹھیک ہے، چلو ہم بھی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہم بھی چار شادیاں کریں گے۔ حالانکہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے چہرے، ان کی زندگیاں بنیادی سنتوں سے بھی خالی ہیں۔ دوسری بات کہ وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے سنت موقعہ کا مطلب بھی نہ سمجھے۔ سنت موقعہ وہ کام ہوتا ہے کہ جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اور بلا استثناء وداؤٹ ایکسیپشن سارے صحابہ اس پر عمل کرتے تھے۔ بہت سے کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر کیے اور وہ امت پر حجت نہیں ہے، اس کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، اسے کبھی مال ہی نہ جمع ہوا اتنا کہ زکوٰۃ دیتے۔ اب کوئی اس کو دلیل بنا کر کہے کہ اچھا اللہ کے رسول نے زکوٰۃ نہیں دی، ہم بھی زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دیں گے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے ان لیٹرڈ، اس کو کوئی حجت بنا کر کہے کہ ہم بھی نہیں پڑھیں گے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ صرف کیا ہے، دین سے لا علمی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو طنز و مزاح کے طور پہ ایسی باتیں کرنا، اللہ اور رسول کا مذاق بنانا اور قرآن کی آیات کا مذاق اڑانا بہت خطرناک ایٹیٹیوڈ ہے۔ تقوی کی ضرورت ہے، ایسے کاموں سے بچیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس وقت دنیا میں اسٹرکٹ مونوگیمی ہے، سارے کے سارے کفار جو ہیں نان مسلم جو قرآن نہیں پڑھتے، وہ سارے کے سارے بس ایک ہی شادی کرتے ہیں، ایک ہی عورت کے ساتھ زندگی گزارنے پر اکتفا کرتے ہیں، تو اس سے بڑا جھوٹ اور ہپوکریسی اور کچھ نہیں۔ مغرب میں مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ ایک وقت میں، بیک وقت، ایٹ اے ٹائم، وہ ایک سے زیادہ عورت کو اپنے نکاح میں لے کر آئیں۔ تو مجھے بتائیے کیا اس پابندی نے ان مردوں کو روک دیا ہے دوسری شادی کرنے سے؟ ہرگز نہیں روکا، وہ بھی کئی شادیاں کرتے ہیں، بعض دفعہ مسلمانوں سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، لیکن کس طرح کرتے ہیں؟ سیریل میرج، جیسے سیریل کلر ہوتا ہے نا، اس طرح کرتے ہیں۔ ایک سے شادی کی، اس کو طلاق دی، وہ گھر ٹوٹا، اس کے بعد دوسری سے شادی کی، پھر اس کو طلاق دی، وہ گھر ٹوٹا، وہ بچے در بدر ہوئے، پھر تیسری سی کی، اس کے ساتھ بھی یہی کیا، اس کو گھر سے نکالا، پھر چوتھی سی کی، اس طرح کرتے ہیں۔ شادیاں کرتے جاتے ہیں، پچھلی بیوی کو طلاق دیتے چلے جاتے ہیں، اور اپنے پیچھے ٹوٹے ہوئے گھروں کا، بے گھر عورتوں اور بے گھر بچوں کا ایک انبار لگاتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس طلاق سے جو سائیکولوجیکل ٹراما اس معاشرے کے اندر پیدا ہوا ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کو پسند نہیں کیا۔ بیوی اور بچوں کے لیے بہت بہتر ہے کہ وہ اسی گھر میں رہیں، پہلا خاندان بھی اس شوہر کے اور باپ کی حفاظت میں رہے، اور پھر اگر ضرورت ہے تو وہ ایک اور شادی بھی کر لیں۔ اس میں یقیناً پہلی بیوی کے لیے ٹراما ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن کم درجے کا، کم از کم ڈسپلیس تو نہیں ہوتی۔ اچھا، جو نکاح نہیں کرتے وہ پھر زنا کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، ایکسٹرا میرٹل افیئرز ان کے ہوتے ہیں۔ آج سیکٹری سے افیئر ہے کسی کا، فلاں سے افیئر ہے، کولیگ سے افیئر ہے، افیئر کو تو ہم پھر بھی اپنے معاشرے میں بھی ہضم کر لیتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو جو خیر خواہ ہوتی ہیں خواتین، وہ اس عورت کو مشورہ دیتی ہیں جس کے شوہر کا افیئر ہو رہا ہوتا ہے، کہتی ہیں افیئر ہونے دو، زیادہ پریشرائز نہیں کرنا ورنہ شادی کر لے گا۔ تو وہ زنا کی زندگی گزروانے پر راضی ہیں شوہر کو، جس کی سزا اتنی سخت ہے اسلام میں۔ تو زنا ایکسیپٹیبل، قابل قبول، نکاح ان ایکسیپٹیبل۔ کوئی افیئرز اپنے لڑاتا رہتا ہے کوئی مرد، تو ذرا سا اس کو اگنور کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ذرا رنگین مزاج ہے، اور کوئی اللہ کا نیک بندہ ایک سے دو شادیاں کر لے، کہتے ہیں دیکھا بدماشی، دو کر لی، اتنی لمبی داڑھی ہے، دو شادیاں کی ہیں، ایسا ہم کو تاؤ چڑھتا ہے اس کے اوپر، ہم کہتے ہیں اللہ توبہ، ایسے دین سے تو بہتر ہم بے نمازی اچھے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، ایسے شیطان نے ہماری مت ماری ہے واقعی۔ حالانکہ ایک عورت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے کہ جو عورت ایک بیوی کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا شوہر، اس کو آئے دن خبریں ملتی ہیں کہ آج تمہارا شوہر اس سے انوالو ہے، آج تمہارا شوہر اس سے انوالو ہے، جس اذیت سے وہ گزرتی ہے، چاہے وہ ہیرو میں لدی ہوئی کیوں نہ ہو، اس کی تکلیف کو ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ کس قدر اس کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے، اور لوگوں کی نظروں میں کیسے وہ اپنا مذاق اڑتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کہ اس کا شوہر ہے اس کو دھوکا دے کر اس سے چھپ کر ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ عورت کی اپنی بے عزتی اور مرد کی مردانگی کے خلاف ہے یہ بات کہ اتنی بلدلی کا مظاہرہ کرے۔ کسی عورت سے اگر اس کو تمتع کرنا ہی ہے، فائدہ اٹھانا ہی ہے، تو ساری دنیا کے سامنے اعلان کر کے اپنی بیوی بنائے، اور ہمت اگر نہیں ہے یہ کرنے کی تو کم از کم الیگل ناجائز تعلقات بھی نہ رکھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ عورت سے ہر طرح فائدہ اٹھا لیا، جو اولاد اس سے ہوئی اس کو نام بھی اپنا نہ دیا، اللیجیٹمیٹ۔ جیسے کلنٹن نے کہا تھا کہ اگر ہمارا یہی حال رہا امریکہ میں تو عنقریب امریکہ کی آدھی آبادی اللیجیٹمیٹ ہوگی، ناجائز بچوں پر مشتمل ہوگی، اور ان بچوں پہ جو ٹراما ہوتا ہے کہ باپ ہوتے ہوئے وہ باپ کا نام نہیں استعمال کر سکتے، کیا گزرتی ہے ان کے اوپر۔ زیادہ تر کرمنلز اللیجیٹمیٹ ہوتے ہیں، ایک انتقامی رویہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اولاد کو نام نہیں دیا، یتیم نہ ہوتے ہوئے یتیموں کی سی انہوں نے زندگی گزاری، اور یہ حق تلفی اور یہ عورت کی بے عزتی، یہ تو این پروگریس ہو گئی، این سویلائزڈ ہو گئی، لیونگ ٹوگیدر اور با عزت طور پر ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کر لینا، اپنے گھر میں بسانا، اولاد کو اپنا نام دینا، اس عورت کی حفاظت کرنا، اس کو پرووائڈ کرنا، یہ سب بیکورڈ ہو گیا، یہ سب میڈیویل ہو گیا۔ تو عجیب ہی الٹی گنگا ہے جو ہم اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں اس وقت صرف امریکہ میں تقریباً 4 ملین عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، اور یہ ہمیشہ سے رہا، مرد دنیا میں کم رہے اور عورتیں زیادہ رہیں، چاہے جنگوں کی وجہ ہے یا ویک امیون سسٹم جو بھی ہم کہہ لیں۔ تو اب یہ جو ایکسٹرا عورتیں ہیں، ایک مرد ایک عورت کو آپ پیئر اپ کر دیں اور یہ جو ایکسٹرا بچ گئیں، تصور میں لے کر آئیں ذرا ان کو، تو کیا ان کو حق نہیں ہے کہ وہ ازواجی زندگی گزاریں، ان کا بھی گھر بسے، ان کو بھی شوہر کی صحبت ملے، ان کے ہاں بھی اولاد ہو، ان کا بھی حق ہے۔ دوسری شادی عورت پر ظلم اس وقت ہوتی جب ایک مرد دوسرے مرد سے دوسری شادی کر لیتا، تب تو ہم کہتے کہ عورت کا حق مارا گیا۔ پہلی بیوی کے لیے یقیناً آسان نہیں ہے، سوکن کہتے ہیں نا، کہ جیسے ایک کنکر آنکھ میں چبھتا ہے، اگر 100 کنکر آنکھ میں چلے جائیں تو کتنا چبھیں گے، وہ تو حقیقت ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھے عورت کہ اللہ صرف اس پہلی بیوی کا رب نہیں ہے، اللہ اس عورت کا بھی رب ہے جو دوسری بیوی بن کر آ رہی ہے، اس کا بھی حق ہے کہ باعزت طریقے سے وہ زندگی گزارے۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب جنگیں وغیرہ ہوتی، جیسے کہ ورلڈ وارز ہوئیں، سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی میں مرد اتنے کم رہ گئے تھے، عورتیں بہت تھیں، جرمن گورنمنٹ نے عورتوں کو شیلٹر پرووائڈ کیا، کھانا پینا سب پرووائڈ کیا، لیکن کھانا پینا اور گھر کے علاوہ بھی تو ایک عورت کی ضروریات ہیں، اس کی خواہشات ہیں، وہ کیسے پوری ہوں گی؟ تو کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایک سگریٹ پر عزتیں بکی ہیں، 1 سگریٹ۔ بلکہ یہاں سے کسی مسلمان عالم نے جرمن گورنمنٹ کو یہ خط لکھا تھا کہ آپ عارضی طور پہ یہ کلاز بنا دیجئے اپنی گورنمنٹ میں کہ ٹیمپرریلی عارضی طور پہ جرمن مرد ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پوسٹ وار ریکنسٹرکشن کا بھی کام دیتی ہے یہ چیز۔ لیکن بہرحال انہوں نے وہ بات نہ مانی، اور اس کے بعد جو جرمنی کے اندر پھر پرابلمز آئے، وہ آئے اپنی جگہ۔ تو ایک سے زیادہ شادی جو ہمارے معاشرے میں بدنام ہے، وہ اس لیے بدنام ہے کہ مرد دو بیویوں میں عدل اور انصاف نہیں کرتے، ایک کو رکھیں گے ڈیفنس کے گھر میں، ایک کو رکھیں گے وہ چوتھے منزل پر فلیٹ کے اندر، ایک ہر جگہ ٹورز پہ ساتھ جائے گی، دوسری کے پاس مہینوں مہینوں نہیں جائیں گے۔ اس وجہ سے دو شادیاں بدنام ہیں، عدل نہیں کرتے، ریزن یہ ہے۔ اور نہ صرف مرد ظلم کرتا ہے، بلکہ جو دوسری بیوی بن کر آتی ہے یا جو پہلی بیوی ہوتی ہے، وہ بھی بھرپور کوشش کرتی ہے کہ دوسری بیوی کو حق نہ ملنے پائے۔ دونوں ہی ظالم ہو جاتے ہیں، ظلم مرد بھی کرتا ہے، ظلم عورت بھی کرتی ہے۔ ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسرا نکاح کرنا بہت آسان ہے، آپ نے جان چھڑا لی اسے، لیکن ایک سے زیادہ نکاح کرنا اور پھر سب بیویوں کو رکھنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلی بیوی بیمار ہے، اس کو اٹھا کر پھینک دو گھر سے، طلاق دے دو، اولڈ ہومز میں بھیج دو، ریہیبلیٹیشن سینٹر میں، کتنا آسان ہے۔ لیکن اس بیمار کو بھی رکھنا، یا کچھ اور پرابلم تھا اس کو بھی رکھنا، یا چلو نہیں بھی تھا پرابلم پھر بھی رکھنا، اس کی پوری ذمہ داری ادا کرنا، انصاف کرنا، ٹائم ایلوکیشن، منی ایلوکیشن میں برابری رکھنا، اور پھر ایک اور لے کر آنا، آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس شخص کے نکاح میں دو عورتیں ہوں اور وہ ان کے حقوق میں انصاف نہ کرے تو قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا، پیرالائزڈ ہوگا۔ بہرحال آج ہم دیکھتے ہیں کم از کم اپنے معاشرے کی حد تک کہ بہت کم ایسے جرأت مند مرد ہیں جنہوں نے چار شادیاں کی ہوں یا دو بھی کی ہوں، ایک بیوی کو نبھا لیں تو بڑی بات ہے۔ چار شادیاں کوئی ایشو نہیں ہے، اٹس اے نان ایشو۔ آج کے دور کا ایشو شادی بیاہ کے معاملات میں لڑکی کے گھر والوں کو گھٹیا سمجھنا، جہیز کا مطالبہ کرنا، جہیز نہ ملنے پر جلا ڈالنا لڑکیوں کو، عورتوں کی بے عزتی کرنا، لڑکیوں کو تعلیم نہ دینا، ریپ، ایڈلٹری، اللیجیٹمیٹ بچے، عورتوں کو ان کی وراثت نہ دینا، عورت کو اس کا مہر نہ دینا، عورت کی شادی اٹھا کر قرآن سے کر دینا یا گدھے گھوڑوں سے کر دینا یا اس کی مرضی کے بالکل برخلاف اس کی شادی کر دینا، قبائلی جھگڑے چکانے کے لیے عورتوں کو غیر مردوں کے حوالے کر دینا، جو ہم آئے دن اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ہے آج کے ایشوز، یہ ہے پرابلمز۔ اگر ہمیں ایڈریس کرنا ہے تب ان کو کریں، اور اسلام بتاتا ہے ان کا سولوشن۔ اگر ویمن لبریشن ہمیں چاہیے، ویمن ایمانسیپیشن چاہیے، واحد علاج اسلام ہے، واحد۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں مسلمان ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ حقیقت ہے۔ ایک فرینڈ سکالر نے جب قرآن پڑھا، اس نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتا نہ ہوتا کہ قرآن محمد نے لکھا ہے، نعوذ باللہ، ان کا تو یہی خیال ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں سمجھتا کہ یہ قرآن کسی عورت نے لکھا ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ نے انداز دیکھ لیا کیسے اللہ تعالیٰ عورت کو اپنی پروٹیکشن میں لے کر پھر مردوں کے سامنے آ کر بات کرتا ہے۔ تو اللہ ظلم کروائے گا عورتوں کے اوپر؟ سوال یہ پیدا نہیں ہوتا، صرف ہمیں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم قرآن سے اتنا دور چلے گئے تو اللہ سے ہم اتنے بدگمان ہو گئے، اور ہم نے کہا کہ ہم اسلام کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کر ہم کہیں انصاف لے کر آئیں گے عورتوں کے لیے۔ اور جب ہم عورتوں کے لیے انصاف تلاش کرنے لوگوں کی طرف گئے تو اتنا عورت پہ ظلم ہوا، اتنا عورت پہ ظلم ہوا کہ جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ جتنی میں بتاؤں آپ کو، آج عورت مظلوم ہے، ویسٹ میں اور ایسٹ میں، دونوں میں۔ ایسٹ میں ہمارے ملک میں الگ طرح ظلم ہے، ویسٹ میں الگ طرح کا ظلم ہے، لیکن ہے مظلوم۔ اس کا علاج صرف اللہ کی اس کتاب کے اندر ہے اور کہیں نہیں۔ پھر فرمایا، کچھ مہر کا ذکر آ رہا ہے، وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کر دو۔ نکاح کے موقع پر مہر دینا ضروری ہے۔ اگر کسی نے نکاح کیا اور اس نے یہ سوچا کہ چلو ٹھیک ہے نکاح کر لیتے ہیں، ابھی لوگ سن رہے ہیں، خطبہ نکاح ہو رہا ہے، لوگوں کو سنانے کو کہہ دو کہ 5 لاکھ 10 لاکھ 25 لاکھ مہر باندھا ہے، دیتا کون ہے؟ اگر اس نیت سے مہر باندھا تو پھر وہ نکاح نہیں ہے، صفا ہے، یعنی زنا ہے۔ مہر لازمی ہے دینا، عورت کا حق ہے، اتنی ضروری چیز ہے کہ یہ نکاح اور زنا کے اندر فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دو، یعنی یہ مت کرو کہ وہ مانگیں۔ آج ہمارے معاشرے میں مہر کا مطالبہ تو طلاق کے مطالبے کے برابر قرار پا گیا ہے، اور مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے عورت کو؟ تم دو، آتو نساء صدقاتهن، دے دو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ، یا ان کو خوش کرنے کے لیے کہ ان کو ایک ویلکم فیلنگ آئے کہ ہم ویلکم ہیں اس گھر کے اندر، تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ مہر ہم کہتے ہیں نا، مہر یعنی کہ مہربانی، اسی قسم کی چیز ہے۔ ایک اور ہمارے یہاں تصور ہو گیا کہ لاکھوں لاکھوں خرچ کریں گے شادیوں پہ، جوڑوں پہ، کھانے پہ اور ہر چیز پہ، اور اس قدر اللہ کے احکامات بھی توڑیں گے شادیوں میں، کہیں شریعت یاد نہ آئے گی۔ آئے گی تو کہاں، جب مہر باندھیں گے۔ بہت نیک بن کر کہتے ہیں جی بالکل شرعی مہر ہے، 32 روپے چار آنے، حالانکہ یہ کوئی شرعی مہر نہیں ہے، قطن شرعی مہر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ ترغیب ضرور ہے کہ مہر بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہی کوئی ہیگلنگ اچھی تو نہیں لگتی کہ لڑکی والے لڑکے والے اس پر بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں مہر کے اوپر، جو مروت کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ طے ہو جائے، کم پیسہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال اس میں لڑکے والوں کو چاہیے اور لڑکے کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے حساب سے اور لڑکی کی حیثیت کے حساب سے مہر رکھا جائے۔ تو کہا کہ خوش دلی کے ساتھ دے دو، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، نادان لوگوں کے حوالے مت کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ سفہا، بے وقوف لوگ۔ اس سے آپ دیکھیں پھر گداگری کی دلیل بھی نکلتی ہے کہ کیا فقیروں کو دیا جائے، اس لیے کہ وہ عقل مند تو نہیں ہیں، تو منع کیا بے وقوفوں کو مال مت دو، اس لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں فقیر، وہ بھی ڈرگز میں لگاتے ہیں یا پروسٹیٹیوشن میں لگاتے ہیں یا اسی قسم کی بری چیزوں کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بھیک مانگ مانگ کے کسی فقیر کی حالت تو درست کبھی نہیں ہوتی، وہیں کا وہیں رہتا ہے جہاں پہلے دن ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ بچے بھی اس میں آتے ہیں، نا سمجھ بچے، نا سمجھ بچوں کو ڈھیروں ڈھیر پاکٹ منی دے دینا، یہ چیز بھی دراصل ان کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہے۔ پیسہ بڑی قیمتی چیز ہے، کیا فرمایا دیکھیے پیسے کے لیے، جعل اللہ لکم قیاماً، اللہ نے اس کو تمہاری بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسلام کا ایٹیٹیوڈ کمیونسٹک نہیں ہے کہ پیسے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے، یا یہ کہنا کہ فلاں شخص بڑا پیسے والا ہے کوئی گالی ہو جائے معاشرے کے اندر، نہیں، نہ پیسہ ہونے والا کوئی ذلت کا معیار ہے اور نہ غریب ہونا کوئی اسلام میں ذلت کا معیار ہے، لیکن پیسے کی ویلیو بہت ہے۔ پیسے کی حیثیت معاشرے کے اندر وہ ہے جو جسم میں خون کی حیثیت ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے اور ادھر ادھر اڑانا نہیں ہے، اور نہ بے وقوفوں کے سپرد مال کو کرنا ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اب شریعت کے احکامات آ رہے ہیں جس میں کہ وراثت کی بات کی جائے گی۔ عرب معاشرے میں دستور یہ تھا کہ ان کے ہاں وراثت کا کوئی بھی نظام ایز سچ نہیں تھا، باپ کے مرنے پر بڑا بیٹا ساری کی ساری جائیداد لے لیتا تھا، ماں بھی محروم رہتی تھی، اس شخص کے والدین زندہ ہوں وہ بھی محروم، چھوٹے بہن بھائی بھی محروم، تو اس طرح پہ کنسنٹریشن آف ویلتھ ہو رہا تھا، دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہو رہا تھا۔ اور جیسے ہم نے پچھلے دنوں بات کی تھی، اسلام یہ چاہتا ہے کہ سرکولیشن آف ویلتھ ہو، دولت گردش میں رہے، اس کے لیے قانون وراثت ہے جو کہ یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ حدیث میں قانون وراثت کو علم الفروض کہا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، علم الفروض خود سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے، بہت اہم چیز ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، آدمی تمام عمر اہل جنت کیسے کام کرتا ہے، مرتے وقت وصیت ضرر رسا کر جاتا ہے، یعنی غلط وصیت کر جاتا ہے، اور اپنی کتاب زندگی کو ایسے عمل پر ختم کرتا ہے جو اس کو دوزخ کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یعنی اسلامی شریعت کے حساب سے وراثت تقسیم نہ کرنا، یہ کافی ہے انسان کو آگ میں لے جانے کے لیے، چاہے نماز پڑھتا ہو، چاہے روزے رکھتا ہو، چاہے اس نے حج اور عمرے کیے ہوں۔ تو یہ بہت اہم مضمون ہے۔ للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، قلہ او کثر، ایک چارپائی بھی اگر ہے اس کو بھی ڈیوائڈ کرنا ہوگا، اتنی سی بھی چیز، ہزار روپے بھی چھوڑے ہیں اس کو بھی ڈیوائڈ کرنا ہوگا، کروڑ چھوڑے ہیں اس کو بھی ڈیوائڈ کرنا ہوگا، قلہ منہ او کثر، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقررہ ہیں۔ یہ بہت حیرت کی بات تھی عربوں کے لیے کہ عورتوں کو وراثت ملے، عورتوں کو کوئی وراثت نہیں ملا کرتی تھی، بلکہ عورتیں خود وراثت میں لی جاتی تھیں، تو یہاں پہ الگ سے عورتوں کا ذکر کیا کہ عورتوں کا بھی حصہ ہے جو کہ ان کے رشتہ دار چھوڑیں یا والدین چھوڑیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بات کرو بھلی۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے ان بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ وصیت تو ہم مرنے والے کی وصیت سمجھتے ہیں، لیکن وصیت کا مطلب ہوتا ہے تاکید سے بات کہنا، مراد حکم، یعنی اللہ حکم دیتا ہے تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ یہاں مرد سے مراد ہے بیٹا اور عورت سے مراد ہے بیٹی۔ ہر دفعہ مرد کو عورت سے دگنا نہیں ملے گا، ہم آگے دیکھیں گے، لیکن جہاں اولاد کا معاملہ ہے وہاں بیٹے کے دو حصے ہیں، بیٹی کا ایک حصہ، اور وجوہات خود کامن سینس سے ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ مرد کو مہر دینا ہوتا ہے بیوی کو، گھر کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے، بوڑھے والدین کی کفالت اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، زکوٰۃ اس کو دینی ہوتی ہے، تو ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا دگنا حصہ رکھا اور بیٹی کا اکہرا۔ فَإِن كُنَّا نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ اگر میت کے وارث دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اگر میت صاحب اولاد ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو، یعنی ماں کو بھی اور باپ کو بھی، ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے۔ اب دیکھیے یہاں مرد اور عورت اکول ہو گئے، بالکل برابر۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے۔ اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ من بعد وصیت یوصی بہا او دین۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ یہ تو قرآن کی ترتیب ہے کہ وصیت پہلے، قرض بعد میں، لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ قرض پہلے نکال دو، قرض دار کا تو حق بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد وصیت۔ وصیت ون تھرڈ مال میں کی جا سکتی ہے، اور وصیت جو ہوتی ہے وہ وارث کے لیے نہیں ہوتی۔ وارث کو تو خود حصہ مل رہا ہوتا ہے وراثت میں، تو غیر وارث کے لیے ایک بٹا تین تک وصیت کی جا سکتی ہے۔ قرض کے اندر زکوٰۃ بھی آتی ہے، اگر مرنے والے نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، پہلے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ مرنے والے نے اگر بیوی کا مہر نہیں دیا تھا تو وہ قرض ہے، پہلے بیوی کا مہر دیا جائے گا۔ ہم اپنے معاشرے میں اس قدر ظالمانہ رسمیں دیکھتے ہیں۔ ایک جگہ میں کہیں گئی، وہاں ینگ تھی بالکل، تھوڑا عرصہ شادی کو ہوا تھا، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسپیکٹ کر رہی تھیں۔ جب میاں کی لاش رکھی ہوئی تھی، بیوی کو لایا گیا، پہلے اس کی چوڑیاں ووڑیاں توڑی، اس کے بعد کہا کہ اب تم کہو کہ میں نے مہر معاف کیا۔ کس قدر ظلم ہے کہ کہیں ہمیں مہر نہ دینا پڑ جائے اپنے حصے میں سے اس کا، لیکن یہ نہیں کر سکتے۔ یہ کہاں سے ہمارے یہاں رسمیں آئیں اور الزام سارا اسلام کے سر پر آتا ہے؟ تبھی تو عورتیں اتنی متنفر ہیں اسلام سے۔ خیر، اپنا بھی قصور ہے ان کا، کیوں نہیں پڑھا انہوں نے قرآن۔ تو پہلے وہ مہر نکالا جائے گا، اور کوئی اور قرض اگر ہوگا تو دیا جائے گا۔ اگر ساری جائیداد اسی میں ختم ہو گئی، اللہ اللہ، خیر سے اللہ، کسی کو وراثت نہیں ملے گی، لیکن اگر بچ گیا تو پھر آگے دیا جائے گا۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ تم نہیں جانتے تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ یعنی کوئی یہ سوچے کہ بھئی بیٹا جوان ہے، اس پہ ذمہ داری اتنی ہے، باپ تو بوڑھا ہو چکا، اب کیا اس کو حصہ دینا وراثت میں سے؟ تو کہا کہ تم کو حق نہیں ہے، اللہ نے فکسڈ کر دیے ہیں، فریضتم من اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، تم اس میں سے بالکل کمی زیادتی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں۔ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا ایک چوتھائی تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کی جائے، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کیا جائے۔ اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہوگا۔ بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، اور اگر وہ مرد یا عورت یعنی جس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے بے اولاد ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، یہاں بھی آپ دیکھیں عورت اور مرد کا بالکل برابر ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بہن اور بھائی ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو کل ترکے کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے، یہاں بھی بالکل برابری ہے۔ غیر مضار، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو وہ پوری کی جائے اور جو قرض میت نے چھوڑا ہو ادا کیا جائے، بشرط یہ کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ وصیتم من اللہ، یہ حکم ہے اللہ کا، آپ دیکھیں کتنی دفعہ یہ تکرار آئی ہے، فریضتم من اللہ، وصیتم من اللہ، واللہ علیم حلیم، اور اللہ دانا بینا اور نرم خو ہے۔ تلک حدود اللہ، یا اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ اب آگے جو بات آ رہی ہے، کچھ سوشل پرابلمز کو ایڈریس کیا گیا، معاشرے کی تطہیر صفائی کی گئی۔ معاشرے کی صفائی میں سب سے پہلے تو مانیٹری پرابلمز پیسے سے، اور دوسرا مسئلہ جو کسی معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے جب اس کے اندر جنسی انارکی پیدا ہو جائے، سیکس ڈسپلن نہ ہو۔ تو یہاں پر کچھ ابتدائی احکامات دیے جا رہے ہیں زنا وغیرہ کے کنٹرول کے، پھر ان کے مکمل تکمیلی احکامات آگے سورہ نور میں، سورہ احزاب میں ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شهدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لے لو، اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور تم میں سے دو مرد اس فعل کا ارتکاب کریں ان کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، کہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کا ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فیل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ ان لوگوں کو بخشے گا کہ جو کبھی توبہ ہی نہیں کرتے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا حکیم اور دانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اس وقت تک جب تک گلے میں موت کا گھنگرو نہ بول جائے، جب تک فرشتے نظر نہ آنے لگ جائیں تب تک اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ گناہوں کی کتنی بھی کثرت ہو، کتنی بھی کثرت ہو، یہ گناہوں کی کثرت کبھی اللہ کے حلم اور مغفرت سے ہم کو مایوس نہ کرے، یہ مایوسی ہی شرک کی طرف اور مزید گناہوں کی طرف اور شیطان کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کا دامن رحمت بہت وسیع ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ بندہ اگر سمندر کے جھاگوں کے برابر گناہ لے کر ملے گا، اللہ اسے زیادہ رحمت لے کر اس سے ملے گا۔ اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، بہت رحیم ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے اب میں نے توبہ کی، اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ لے لو جو تم ان کو دے چکے ہو، یعنی کہ تم اتنا تنگ کرو، اتنا ان کو تنگ کرو کہ وہ خلا لینے پر مجبور ہو جائیں، اور جب خلا لیں گی تو ظاہر ہے مہر تو چھوڑنا ہوگا۔ ایک شرط ہے، الا ان یاتین بفاحشه مبینہ، مگر یہ کہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہوں۔ وعاشروهن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ وعاشروهن بالمعروف، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اسلام کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں اور عورت کو خاص طور پر اکساتے ہیں، وہ یہ پتہ نہیں آیت بھول کیوں جاتے ہیں، شاید بیچاروں کو پتہ نہیں، شاید نظر نہ آئی ہو قرآن کے اندر، اور صرف چند ہی چیزیں جو آگے آئیں گی صرف وہی ان کو نظر آتی رہیں۔ اتنی بڑی چیز اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عملی نمونہ کہ کتنا بہترین آپ سلوک کیا کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور کئی آپ کو احادیث اور مل جائیں گی اور احکامات آپ کو مل جائیں گے۔ جب طلاق میں اتنا بہترین سلوک کرنے کا سبق سکھایا گیا، طلاق کے بعد بھی کہا کہ جب بچے کا معاملہ آئے تو باہمی مشورہ کرنا، میاں بیوی نہیں رہے تو کیا ہوا، بہرحال مومن اور انسانیت کے رشتے میں تو جڑے ہوئے ہو، تو انسانیت کے ساتھ معاملہ کرو۔ وعاشروهن بالمعروف، بیویوں سے بہترین سلوک کرو۔ فإن کرهتموهن، اگر ان کی کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، فعسى ان تکرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، تو ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناپسند ہو لیکن اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ ہو سکتا ہے بیوی کی شکل ناپسند آئے شادی کے بعد لیکن مزاج کی بہت اچھی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ مزاج کی تیز ہو لیکن سلیقہ ہو، ہو سکتا ہے کوئی اور اس کے اندر کمی ہو لیکن بہترین ماں ثابت ہوتی ہو، تمہارے خاندان والوں کا، تمہارے ماں باپ کا خیال کرتی ہے، رشتے ناطوں کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ تو ایک دم جذباتی ہو کر فیصلہ مت کر لو۔ ہمارے معاشرے میں جس چیز نے شادی کے ادارے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، وہ ایک آئیڈیلسٹک کنسپٹ لو میرج کا، تو ہیڈ اوور ہیل جب تک ان لو ہو کر شادی نہ کرو تو یہ شادی بیکار ہے، بالکل غلط اور فیلئر تصور۔ ہم جانتے ہیں کہ اس قدر زبردست لو میرجز ہوتی ہیں، پھر وہ جھگڑے، لڑائیاں اور طلاق کی نوبتیں آتی ہیں۔ دیکھ لیں آپ اپنے معاشرے میں بھی اور مغرب کی طرف بھی دیکھ لیں، طلاق کا ریشیو، وہ ارینج میرجز تو نہیں ہوتی۔ شادی ملٹی پرپز چیز ہے، محبت اگر ہو رہی ہے اور محبت کے تحت شادی ہے الحمدللہ، لیکن اس کے علاوہ اور کئی فیکٹرز ہیں جو کہ شادی میں دیکھنے چاہیے، صرف محبت کی بات نہیں ہے، اور بہت سارے فائدے انسان کو دیکھنے چاہیے چاروں طرف دیکھ کر، پھر یہ رشتہ جوڑنا چاہیے۔ اور اس طرح صرف خوبصورتی کے نام پر ریجیکٹ نہیں کر دینا چاہیے۔ یہاں تو ہمیں تصور یہ ہے کہ جو لڑکی بیچاری ہیروئن جیسی خوبصورت نہیں ہے، اس کو تو شادی کا حق نہیں، کبھی میاں اس کو پسند کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کی شکل فلاں یا فلاں ایکٹریس جیسی نہ ہو۔ تو نہیں، یہ پلاسٹک کی گڑیوں سے گھر نہیں چلتے، بالکل نہیں چلتے۔ دو دن شکل پیاری لگتی ہے، جب مزاج خراب ہو، کردار خراب ہو، بے ڈھنگا پن ہو، تو سب شکل بھی بری لگنے لگتی ہے اور طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو صرف شکل کی بات نہ کرو، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ عورت صرف کوئی سیکس آبجیکٹ نہیں ہے، بہت زبردست اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی تخلیق ہے، قدر کرو اس کی اور خوبیاں دیکھو اس میں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پھر اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو، تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال کیوں نہ دے دیا ہو، قنطارًا، اس میں سے کچھ واپس مت لینا۔ یہ مردوں کی غیرت کو یہاں پر جگایا جا رہا ہے۔ واپس لینا سوال ہی نہیں، دے دلا کر رخصت کرو۔ اور کہاں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ دینا تو دور کی بات، جو لڑکی اپنے ماں کے گھر سے کوئی چیزیں لائی ہوتی ہے وہ بھی شوہر یا سسرال والے رکھ لیتے ہیں، بالکل خالی ہاتھ اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ اللہ کیا سکھا رہا ہے، فلا تاخذ منه شيئا، تم نے خزانہ بھی اس کو دے دیا ہو، کچھ واپس مت لینا اس میں سے۔ حدیث میں آتا ہے، کسی کو تحفہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کہ کتا قے کر کے اس کو چاٹ لے۔ اتاخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم اس پر بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے کچھ واپس لوگے؟ یہ مرد کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے کہ تم کیسے ہو گئے ہو، غیرت نہیں ہے، کیسے تم واپس لوگے، اس سے بہتان لگاؤ گے، تمہاری بیوی تھی. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. انہ کان فاحشۃ و مقتا و ساء سبیلا، در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. ہوتا یہ تھا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا تھا اور اس کے نکاح میں کئی بیویاں ہوتی تھیں، تو اس شخص کے بیٹے، جو بیٹا بڑا ہوتا تھا، نہ صرف وہ اس کی جائیداد لیتا تھا بلکہ اپنی سوتیلی ماں کو بھی وراثت میں لے لیتا تھا اور جس سوتیلی ماں سے چاہتا تھا نکاح کر لیتا تھا. ان کے معاشرے میں بھی یہ چیز پسندیدہ نہیں تھی، نکاح مقت کہلاتا تھا. اسلام نے آ کر اس پر بالکل پابندی لگا دی کہ یہ بہت برا طریقہ ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و خواتکم من الرضاعت و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. تم پر حرام کی گئیں، یعنی نکاح حرام ہے، یہ محرمات ابدیہ کہلاتی ہیں، کہ ان رشتوں سے کبھی بھی کسی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا. فرمایا تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، سگی سوتیلی سب آتی ہیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، یعنی فوسٹر مدرز، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی مدرز ان لا ساسیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہو، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زوجیت ہو چکا ہو. ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلب سے ہوں. اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا وہ ان تجمع بین الاختین، کہ ایک نکاح میں تم دو بہنوں کو جمع کرو، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اضافہ فرمایا، اور آپ نے پھپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت فرمائی ہے. الا ما قد سلف، لا علمی میں، جہالت میں، غفلت میں پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا. ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. حدیث میں آتا ہے جو رشتے آتے ہیں ان میں سے سات رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں، سات رضاعت سے حرام ہوتے ہیں، اور چار سسرال کے حوالے سے حرام ہوتے ہیں. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.